الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الانبياء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل نقذف بالحق علی الباطل فیدبغه فاذا هو زاہق ولکم اللیل مما تصفون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. حضرات مجھے اس کا شدت کے ساتھ احساس ہے کہ کچھ عرصے قبل ہم نے آخری پارے کی سورتوں کا جو سلسلے وار مطالعہ شروع کیا تھا وہ سورة البلد، پھر سورة الضحا، سورة الشمس تک تو مکمل ہو گیا تھا، لیکن پھر تیسری سورت میں یہ معاملہ درمیان سے منقطع ہو گیا، سورة اللیل. اس کے ابتدائی آیات کے بارے میں تو میں دو مرتبہ یہاں بیان کر چکا ہوں، لیکن پھر کئی جمعوں سے متواتر ملکی حالات اور سیاسی مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے اور وہ سلسلہ منقطع ہے. آج میرا پختہ ارادہ تھا کہ میں کم سے کم سورۃ اللیل کی بقیہ آیات کا بیان یہاں مکمل کر لوں. اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ارادہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرائے جنوری میں میرا عمرے کے لیے جانے کا، تو اس میں ایک تعطل اور کچھ وقفہ جو ہے لا محالہ آئے گا. اس سے پہلے پہلے میری اپنی بڑی شدید دلی خواہش ہے کہ سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراء اور سورۃ التین کا بیان بھی ہو جائے، تاکہ یہ چھ سورتوں کا جو ایک بہت ہی حسین مجموعہ ہے، بہت ہی خوبصورت گلدستہ ہے حقائق و معارف قرآنی کا، اس کے ضمن میں بات مکمل ہو جائے. لیکن یہ کہ ایک تو ارادہ تھا کہ اس کے ساتھ ہی کچھ وقت ملے گا، تو میں نے پچھلے جمعے میں دینی جماعتوں کی خدمت میں جو کچھ گزارشات پیش کی تھیں ان کے ضمن میں کچھ مزید وضاحتیں پیش کروں گا. لیکن آج کے اخبار میں دو خبریں جو ہے ایک بمب شیل کی طرح سے پھر سامنے آئی ہیں. ایک بلوچستان اسمبلی کا ٹوٹنا اور پھر اس پر رد عمل، اور پھر ایک کھینچ تان کی ایک صورت جو پیدا ہو چکی ہے ہماری سیاسی فضا میں، اور دوسرے کراچی میں پھر ایک تخریبی معاملہ ہوا ہے، اور اس وقت کراچی میں پورے نارتھ کراچی میں نارتھ ناظم آباد اور ملحقہ علاقوں میں کرفیو لگا ہوا ہے، اور وہاں پھر وہی صورتحال جو ہے خوفناک اور نہایت افسوسناک جو ہے اس کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہو گیا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اتنے اہم معاملات کے بارے میں بھی گفتگو نہ کی جائے تو وہ بات کچھ دل کو لگتی نہیں ہے. بہرحال میں کوشش کروں گا کہ یہ تینوں باتیں کسی درجے میں آج اختصار کے ساتھ پوری کروں. سب سے پہلے سورۃ اللیل کا بقیہ حصہ، پھر اپنے سابقہ جمعے کے جو مشورے تھے ان کے ضمن میں ایک اور نقطہ نظر سے مزید وضاحت، اور پھر ان دو واقعات کے بارے میں اظہار رائے. کیا کچھ ہو سکے گا یہ صرف اللہ کے علم میں ہے، ارادہ ہے. بسا اوقات وہ ارادہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، پورا نہیں ہو پاتا، اللہ تعالیٰ کے اختیار اور قدرت میں ہے. وہ چاہے گا تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں مکمل ہو جائیں گی. سورۃ اللیل کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں جو مضمون سورۃ الشمس سے شروع ہوا تھا وہ مزید آگے بڑھا ہے. سورۃ الشمس میں بھی اللہ تعالی نے متعدد جو متضاد مظاہر ہیں فطرت کے اور قدرت کے، ان کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ انسان کے بھی انجام کے اعتبارات سے اسی طریقے سے دو مختلف صورتیں ہیں. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. نفس انسانی اور اس کے اندر نیکی اور بدی کا جو شعور اللہ تعالی نے ودیت فرمایا ہے الہامی طور پر، اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اسے مٹی میں دفن کر دے گا وہ ناکام ہو جائے گا. یہ جو دو مختلف بلکہ متضاد انجام ہیں جن سے نوع انسانی دوچار ہوگی، اس کے لیے شروع میں وہ متعدد حوالے دیے گئے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. تو یہ تین جوڑے تو ہو گئے تضادات کے جو آفاقی ہیں. والنفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. اور نفس انسانی میں نیکی اور بدی کا علم جو الہامی طور پر ودیت کر دیا گیا، یہ ایک اور جوڑا ہے کہ جو انفسی ہے، نفس کے اندر ہے، نفسیات سے متعلق ہے. ان سب کے حوالے سے جو بات کہی وہ بہت مختصر ہے، بہت جامع ہے. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اس کے بعد اجتماعی سطح پر قوم ثمود کا ذکر کیا گیا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، کہ جیسے ایک فرد کی فلاح ہے اسی طریقے سے قوم کی فلاح ہے، اور جس طرح ایک فرد کی تباہی اور بربادی ہے اور شقاوت ہے، ایسے ہی قومی اور اجتماعی سطح پر بھی شقاوت اور بربادی آتی ہے. بلکہ قومی جو شقاوت اور بربادی ہے اس کا ظہور اسی دنیا میں ہو جاتا ہے. فرد کا انجام جو ہے وہ تو ملتوی بھی ہو سکتا ہے، اس کے کچھ نہ کچھ جو آثار ہیں وہ اس دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کا حقیقی ظہور آخرت میں ہونا ہے. اس کے بعد سورۃ اللیل میں دو جوڑے پھر آئے، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا. قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے، ڈھانپ لے، اور قسم ہے دن کی جبکہ وہ روشن ہو جائے. وما خلق الذکر والانثى، اور قسم ہے ان کی کہ جو نر اور مادہ پیدا کیے. یہ پھر وہی ایک تضاد جو ہے آفاقی ہے، ایک تضاد جو ہے انفسی ہے، انسان کے اپنے اندر بھی یہ نر اور مادہ اور مذکر اور مؤنث کا فرق موجود ہے. ان کے حوالے سے فرمایا، ان سعیکم لشتا، یقیناً تمہاری سعی و جہد، تمہاری بھاگ دوڑ، تمہاری محنت، دنیا میں جو بھی تم تگو دو کرتے ہو وہ بھی مختلف ہے، اس کے انجام بھی مختلف ہوں گے. البتہ یہاں اب وضاحت کی گئی کہ تین اوصاف وہ ہے کہ جو اگر کسی انسان کی شخصیت میں جمع ہو جائیں یا وہ جمع کر لے تو پھر اس کے لیے فلاح ہے، کامیابی ہے. رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ اسے اس مقام تک پہنچا دے گا جو نہایت آرام کا اور عیش کا اور آسانی کا مقام ہے، یعنی جنت. اور اس کے بالمقابل کے تین اوصاف ہیں، اگر کوئی بدقسمت اور کوئی شقی ان تینوں کو اپنے اندر جمع کر لے گا تو وہ گویا کہ بدترین انجام کا اپنے آپ کو مستحق بنا لے گا. اور سہج سہج رفتہ رفتہ، جس کے لیے ایک لفظ آتا ہے استدراج، استدراج کے طریقے پر اللہ تعالیٰ اسے بدترین انجام تک پہنچا دے گا، اور وہ ہے عسرا، سب سے زیادہ مشکل اور تنگی اور مصیبت کی جگہ، یعنی جہنم. یہ تین جو مقابل کے جوڑے ہیں اوصاف کے وہ کیا ہیں؟ پہلے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جس میں اعطاء کا وصف ہے، جو دے سکتا ہے غریب کو، مسکین کو، یتیم کو، بیوہ کو، کسی بھی اعتبار سے حاجت مند کو، سائل کو، دینے کا وصف اس میں موجود ہو، اس میں جود و سخا موجود ہو، یہ پہلا وصف ہے، بنیادی وصف. واتقا، اس میں ذمہ داری کا احساس ہو، جواب دہی کا احساس ہو، پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہو کہ کوئی کام غلط نہ کر بیٹھو. وصدق بالحسنا، اور تصدیق کرے اس کی جو بہت ہی عمدہ ہے. اس کی تفسیر میں بعض حضرات نے کہا بھی ہے کہ سب سے بڑی عمدہ شے جو کلمہ ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مفہوم لینے میں بھی کوئی بات مانے نہیں ہے، لیکن اسے عام رکھا جائے تب بھی صحیح ہے. یعنی جس خیر کو بھی اس کے سامنے پیش کیا جائے اسے فوراً قبول کرے، سچائی کی تصدیق کرے، کوئی رکاوٹ اس کے آگے نہ آئے، کوئی مصلحت اس کی راہ میں مانے نہ ہو، کوئی مفاد جو ہے اس کو روک نہ سکے سچائی اور حق کی تصدیق کرنے سے. یہ تین اوصاف ہیں، تینوں جمع اگر ہو جائیں تو یوں سمجھئے کہ پھر انسان انسانیت کے اعلی ترین منصب پر فائز ہو جائے گا. اس کو ہمارے دین میں صدیقیت سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے کہ اگلا رتبہ جو ہے وہ نبوت ہے. نبوت جو ہے وہ وہبی ہے، قسمی ہے ہی نہیں. وہ تو اب تو خیر اس کا دروازہ ویسے ہی بند ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، لیکن پہلے بھی وہ ایک قسمی شے نہیں تھی، وہ بھی شے تھی، اللہ جسے چاہتا تھا دیتا تھا، چن لیتا تھا. آخری بلند مقام جس تک انسان اپنی محنت سے، اپنی ریاضت سے، اپنی مشقت سے، اپنی جد و جہد سے پہنچ سکتا ہے، وہ مقام صدیقیت. اور صدیقیت کی یہ تین اجزاء ہیں، سخاوت ہو، ایک احساس ہو اندر ہی موجود ہو، وہی جو نیکی اور بدی کا احساس اللہ نے ودیت کیا ہے، وہ بیدار ہو اور چوکس ہو، غلط کام انسان نہ کرے اور صحیح کام کرے، بھلے کام کرے. اور نمبر تین یہ کہ جب بھی کوئی بات سامنے آئے، اگر وہ صداقت پر مبنی ہے، سچائی پر مبنی ہے، تو چاہے دشمن کی طرف سے آ رہی ہو اس کو ٹھکرائے نہیں بلکہ تصدیق کرے کہ بات صحیح ہے. جیسے کہ کہا گیا کہ یہ مت دیکھا کرو کہ کہنے والا کون ہے، یہ دیکھا کرو کہ کہا کیا جا رہا ہے، اگر وہ بات حق ہے تو قبول کرو. یہ نہ سوچو کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میری شکست ہو گئی اور اس کی جیت ہو گئی، میں نیچے ہو گیا اور یہ اونچا ہو گیا، ایسی کوئی رکاوٹ نہ آئے. یہ تینوں اوصاف جمع ہے تو مقام صدیقیت کا راستہ کھلا ہوا ہے. اور اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اب دیکھیے جود و سخا کے مقابلے میں بخل، واستغنا، تقوا کے مقابلے میں استغنا، لاپرواہی، احساس ہی نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں، کیا بک رہا ہوں زبان سے، صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں، جھوٹ کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ احساس ہی نہیں، جو منہ میں آیا بک لیا، جو خواہش نفس اندر سے ابری اس کے مطابق عمل کر لیا. یہ ہے استغنا، بے پرواہی، لا ابالیانہ پن جسے کہتے ہیں. اور نمبر تین صدق بالحسنہ کے مقابلے میں کذب بالحسنہ، اچھی بات، حق کی بات، خیر کی بات، صداقت پر مبنی حقیقت سامنے آئی اور جھٹلا دیا، رد کر دیا. کیوں جھٹلایا؟ کہ کوئی مصلحت آڑے آ گئی ہے، کوئی مفاد مانے ہو گیا ہے، اس کو ماننے سے کوئی اپنے ہی خلاف کوئی بات ثابت ہو رہی ہے، اپنے مفادات پر کوئی آنچ آنے کا اندیشہ ہے، اپنی چودراہٹ پر کوئی کو زوف پہنچنے کا کوئی خطرہ ہے، لہذا کذب بالحسنہ. اب یہ تین ہو گئے، فسنیسرہ للعسرا، تو اس کو تو ہم پہنچا دیں گے پھر آہستہ آہستہ وہ سخت ترین مقام میں، العسرا، مشکل ترین جگہ پر. اور ظاہر بات ہے کہ وہ الیسرا جو ہے اس کے لیے گویا کہ جنت اس کی تعبیر ہے، اور العسرا جو ہے اس کی تعبیر جو ہے وہ جہنم ہے. اس پر میں تفصیل سے دو مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ تین تین اوصاف ہیں، اور یہ ایک دوسرے کی ضد کے طور پر یہاں لائے گئے ہیں، اگرچہ اصل مضمون جو ہے سورہ مبارکہ کا وہ سورہ صدیقیت اگر اس کا عنوان قرار دیا جائے تو درست ہوگا، جیسے کہ امام راضی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ سورہ سورہ صدیق اکبر ہے. سورۃ الضحا سورۃ محمد و سورۃ اللیل سورۃ ابی بکر، یہ الفاظ ہیں امام راضی کے، کہ سورۃ الضحا جو آگے آ رہی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت ہے، اس میں خطاب کلیتاً حضور سے ہے ذاتی سطح پر، اور یہ جو سورت ہے یہ در حقیقت سورت صدیق اکبر ہے، سورت ابی بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ان کی شخصیت کے جو عناصر ثلاثہ تھے وہ ہے جن کو بیان کرنا مقصود ہے. مقابلے کی شے صرف اس لیے دکھائی جا رہی ہے کہ تورف الاشیاء بے ازدادہا، چیزیں زیادہ نمایاں ہو جاتی ہیں اگر اس کے مخالف اور ضد جو ہے اس کو بھی سامنے لے آیا جائے. جیسے دن کی حقیقت زیادہ روشن ہوتی ہے رات کے پس منظر میں، اور رات زیادہ نمایاں ہوتی ہے دن کے بیک گراؤنڈ میں. اگر یہ دن ہی دن رہتا تو اس کی حقیقت آپ پر منکشف نہ ہوتی، رات ہی رات رہتی تو اس رات کی حقیقت بھی آپ کو صحیح طور پہ نہ سمجھ پاتے، بلکہ تورف الاشیاء بے ازدادہا کے حوالے سے بات زیادہ نمایاں ہوتی. اس لیے یہاں پر اس کا بھی ذکر کر دیا. آگے فرمایا گیا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، یہ جو تین اوصاف جس نے اپنے اندر جمع کیے اور وہ پھر بدترین انجام کا مستحق بنا، اس میں چونکہ پہلا وصف ہے بخل، لہذا اس کے حوالے سے بات ہوئی کہ اگر کسی شخص نے بخل سے کام لے کر خوب دولت کے انبار بھی اپنے پاس جمع کر لیے، مرا تو اس کے پاس بڑا بینک بیلنس تھا، بہت کچھ اپنی وارثوں کے لیے چھوڑ کر گیا ہے، بڑے جمے جمائے کاروبار، بڑی بہت وسیع و عریض جائیدادیں، سب کچھ، لیکن وما یغنی عنہ مالہ اذا تردا، جب وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا تو یہ مال اس کے قطعاً کام نہیں آئے گا. ظاہر بات ہے کہ وہ تو یہی کشے یہی رہ جائے گی، وہ تو وارثوں کا مال ہے، وہ گلچھپے اڑائیں گے، عیاشیاں کریں گے، جو کریں گے، بلکہ اس کا بھی تمہارے ہی اعمال نامے میں اندراج ہوتا رہے گا، اس لیے کہ اس کے لیے یہ سارا ساز و سامان تم چھوڑ کر گئے ہو، لہذا یہ تو تمہارے لیے وبال بنے گا. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردا ان علینا للہدا وان لنا للآخرۃ والاولی. یہ بہت اہم آیت ہے حکمت قرآنی کے اعتبار سے. یقیناً ہمارے ذمے ہے ہدایت. میں نے لفظ کو جو کا تو رکھا ہے. انا علینا, علا کا جب آتا ہے یہ حرف جار جب استعمال ہوتا ہے, میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ لام آئے تو کسی کے حق میں کوئی شے, اور علا آئے تو کسی کے خلاف یا کسی کے ذمے کوئی شے. انا علینا للہدا, اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک بہت بڑی ذمہ داری کا یہاں بیان کیا ہے. ہدایت ہمارے ذمے ہے, یعنی سجھا دینا, واضح کر دینا, حق و باطل کو علیحدہ علیحدہ کر دینا. جیسے فرمایا سورۃ الدہر میں, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا, ہم نے تو راستہ اس کو دکھا دیا, سیدھی راہ جو ہے اس کے سامنے کھول دی. اب اس کا اختیار ہے, چاہے تو وہ شکر گزار ہو اور چاہے وہ کفران نعمت کرے, چاہے تو اللہ کی دی ہوئی اس ہدایت سے فائدہ اٹھائے اور اپنے باطن کو بھی منور کرے, اپنے ظاہر کو بھی منور کرے, اپنی زندگی کو صحیح رخ پر ڈالے اور آخرت کی فلاح جو ہے وہ حاصل کر لے. اس کا اختیار ہے. ناؤ دی چوائس از آورز. اللہ کے ذمے کیا ہے؟ چوائس نہیں ہے. اگر اللہ کے ذمے چوائس بھی ہوتا تو جبر ہو جاتا, پھر تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ پھر کسی کی غلطی پر اسے کوئی سزا دی جائے اور کسی کی نیکی پر اسے کوئی جزا دی جائے. چوائس ہمارا ہے, اما شاکرم و اما کفورا. اب یہ انسان کا اختیار ہے, چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرے, چاہے کفران نعمت کی. لیکن انا ہدیناہ السبیل, راستہ ہم نے دکھا دیا ہے, سجھا دیا ہے. یہاں بھی وہی بات فرمائے, انا علینا للہدا. ایک تو انا یہاں پر حرف ہے تاکید کے لیے, پھر اعلی ہمارے ذمے ہے, یہ بہت ہی اس مضمون کو موقت کر رہا ہے. پھر آگے لن ہدا, لام کو اضافی طور پر لائے ہیں مزید تاکید کے لیے. لام تاکید اس نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ یہ چیز اللہ نے اپنے ذمے لی ہے کہ ہدایت منکشف ضرور کر دے گا. میں جب اس پر غور کر رہا تھا, اور واقعہ یہ ہے کہ اس قدر گہرائی میں یہ بات اس سے پہلے کبھی میرے سامنے نہیں آئی تھی, اور یہی قرآن مجید کا اعجاز ہے, آپ اس کو پڑھتے رہیے, ہزاروں مرتبہ ایک آیت کو پڑھیے, پھر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا, اچانک چونک جائیں گے. اس میں تو یہ عظیم حقیقت بھی تھی جس کی طرف کے پہلے کبھی ذہن منتقل نہیں ہوا. میں نے آج جب اس پر غور کیا گہرائی میں تو یہ بات سامنے آ رہی کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہر فرد پر ایک مرتبہ ضرور انکشاف کیا جاتا ہے کہ حق یہ ہے. وہ چیز ظاہر ہو باطن ہو, وہ تو اندر میں ہوتی ہے نا, یہ تو معاملہ رب کے اور بندے کے درمیان ہے. اللہ جانتا ہے کہ آج اس پر حق کا انکشاف ہو گیا ہے, یہ بات اس پر منکشف ہو گئی ہے کہ سچائی یہ ہے, حقیقت یہ ہے. اب اس کے بعد کا چوائس جو ہے وہ اللہ نے انسان کے حوالے کر دیا ہے. بدتر سے بدتر انسان جو ہے کوئی نہ کوئی لمحہ اس پر آتا ہے زندگی میں جبکہ اس کے سامنے بالکل جیسے بجلی کونتی ہو, ایسے ہی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ حق یہ ہے, سچائی یہ ہے, راستی یہ ہے. یہ نہ ہو تو یہ آیہ مبارکہ جو ہے ان علینا للہدا, یہ جس گمبھیرتا کا اس کے اندر, اس کے الفاظ, اس کی ترکیب, اس کا جو بھی اس کے جلال کا انداز ہے, وہ اس کا حق ادا نہیں ہوتا. واقعہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جب ہر انسان کو مکلف کیا ہے, ہر انسان جواب دہ ہے, ہر انسان اکاؤنٹیبل ہے, ریسپانسیبل ہے, تو انڈیویجول لیول پر یہ انکشاف حق یہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ ایک لمحہ ضرور آئے گا جبکہ وہ بجلی کوندے گی, حق منکشف ہوگا. اب اس کے بعد انسان کا اختیار ہے, یا تو وہ جو بھی مصلحتیں ان کی بیڑیوں کے اندر گرفتار رہ جائے, یا تو اپنے مفادات ہی کو ملحوظ رکھے اور حق کا کو پہچان کر اعراض کر دے, وہ نگاہیں پھیر لے, جیسے کہ آئے گا الذی کذب وتولى, وہ شخص کہ جس نے جھٹلایا اور پیٹھ موڑ لی. اور قرآن مجید میں بارہا یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ جب کوئی شخص اعراض کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو اس کے اوپر انکشاف حق ہو رہا تھا اس میں بھی کمی کر دیتا ہے, اس کی استعداد جو ہے حق کو دیکھنے کی اور سمجھنے کی, پہچاننے کی, اس میں کمی آتے چلی جاتی ہے, یہاں تک کہ صورت یہ ہو جاتی ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ, ہم ان کی نگاہ اب أَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ, ہم الٹ دیں گے ان کے دل بھی, ان کی نگاہیں بھی, جیسے کہ وہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے. یہ پہلی مرتبہ سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے، ایک شخص تبلیغ کر رہا ہے، آپ پر محنت کر رہا ہے، حقیقت واضح کر رہا ہے، فرض کیجئے اسے کئی سال ہو گئے لیکن آپ پر منکشف نہیں ہوا، وہ لمحہ آپ پر نہیں آیا ابھی، لیکن نہیں معلوم کہ کس وقت اچانک وہ لمحہ آ جائے اور وہ حقیقت منکشف ہو جائے۔ اب ہے اصل امتحان آپ کا کہ اگر انکشاف حقیقت کے بعد بھی آپ نے اعراض کیا تو آپ مجرم ہو گئے، اب آپ معزول ہو جائیں گے، اب آپ مسلوب التوفیق ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس توفیق کو سلب کر لے گا۔ میں نے اس لیے کہا ہے کہ کئی سال بھی لگ سکتے ہیں، کہ حضرت عمر کو 6 سال لگ گئے کہ نہیں لگ گئے، حضرت حمزہ کو 6 سال لگ گئے کہ نہیں لگ گئے، لیکن جس لمحے وہ انکشاف ہوا ہے اسی لمحے لبیک کہنا حاضر، جب حقیقت منکشف ہو گئی۔ حقیقت کے انکشاف کا معاملہ جو ہے کب ہوتا ہے، کتنی تاخیر سے ہوتا ہے، اس کا تعلق ہے انسان کی اپنی نفسیاتی حق کیفیت سے، اس پر کتنے پردے پڑے ہوئے ہیں، کتنے حجابات آ گئے ہیں، غلط ماحول کے کتنے اثرات ہیں، اور پچھلے اعمال کے کتنے کچھ زنگ ہیں کہ جو دل پر لگ گئے ہیں، یہ سارے جو مقدار ہے اس سے متعلق ہے۔ لیکن جیسے جیسے حق منکشف ہوا، ایک مرتبہ جب وہ بجلی سی کون گئی، اگر فوراً لبیک کہا تو کامیاب ہو گئے، اگر اس وقت نگاہ پھیر لی، اعراض کیا مصلحت کی وجہ سے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہ توفیق بار بار نہیں ملا کرتی۔ وہ تو یہی ہے کہ اس موقع کو غنیمت سمجھو اور مضبوطی کے ساتھ اس لمحے کو امر کر لو، وہ لمحہ جو ہے ہاتھ سے جانے نہ پائے، جسے انگریزی میں آپ کہتے ہیں کیچ دی ٹائم بائی دی فور لاک، پکڑ لو اس وقت کو، کہ یہ انکشاف حقیقت کا یہ وقت بہت قیمتی، اور یہ ہاتھ سے نکل گیا تو ہو سکتا ہے دوبارہ وہ لمحہ نہ آئے۔ ان علینا للہدا وان لنا للآخرۃ والاولا، اب اس کے بعد دنیا اور آخرت کا کل اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس میں بڑا عجیب نقطہ ہے، آپ پر حق منکشف ہو گیا، آپ نے چوز کیا کہ مجھے اب حق کو قبول کرنا ہے، یہ فیصلہ آپ کا ہے۔ حق پر چلنے کے لیے جب تک اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملے گی آپ چل نہیں سکیں گے۔ اسی طرح باطل یا برائی یا شر، آپ نے اس راستے کو چوز کر لیا، بالفعل اس پر چلنا بغیر اللہ کے اذن کے ممکن نہیں ہے۔ اسی کا یہی لفظ ہے جو کہ اس صورت میں 2 مرتبہ تیسیر کے لفظ سے آیا، اللہ آسان کر دیتا ہے۔ آپ نیکی کا راستہ چوز کر لیجئے، وہ آسان ہو جائے گا، آپ کو بظاہر بڑی مشکل نظر آئے گی شروع میں، بہت کٹھن ہے معاملہ، لیکن رفتہ رفتہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے لیے تو آسان ہے۔ بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں کہ اس شخص کی کتنی ہمت ہے، کتنا اس کا حوصلہ ہے، کیسا اس کا جگر ہے، یہ کیسے کیسے مرحلوں سے گزر رہا ہے، لیکن اسے خود محسوس نہیں ہوتا۔ اس کے لیے وہ ایک نیکی جو اس نے کی ہے، ایک فیصلہ جو کیا، اس کے بعد اللہ کی توفیق، اللہ کی تیسیر، اللہ کی طرف سے جو مدد آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے مشکل مراحل کو آسان کرتا چلا جا رہا ہے، اسے وہ دقت کا احساس نہیں ہو رہا جو دیکھنے والوں کو ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے تیسیر للعسرا، آپ بدی کے راستے کو چوز کر لیجئے، اب آپ کے لیے وہ راستہ آسان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسی کو آپ کے لیے کھول دے گا۔ آج تھوڑی بے حیائی کا ارتکاب آپ کریں گے، کل اس سے 10 گنا بے حیائی کا ارتکاب کریں گے، پرسوں 100 گنا بے حیائی کا ارتکاب ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ 2 ہی نسلوں کے بعد آدمی حیران رہ جائے، جنہوں نے دیکھا ہو ان کے دادا اور دادی کو اور ان کے نانا اور نانی کو، وہی شخص اگر دیکھے ان پوتیوں اور پوتوں کو اور نواسوں اور نواسیوں کو، تو حیران رہ جائے گا کہ 2 نسلوں میں اب کجا تابے کجا، کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اس وقت جو ہے کوئی شخص اگر وہ دادا دادی کے زمانے کے ماحول کو دیکھے تو تصور نہیں کر سکتا کہ 2 ہی نسلوں کے اندر ان کی اولاد وہاں پہنچے گی، لیکن پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے تیسیر، اس لیے کہ قدرت کلیتاً اس کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا کام ہے چوائس، چوائس آپ کا ہے ادھر یا ادھر، اما شاکرا و اما کفورا، اور اس کے ضمن میں بھی ایک ذمہ داری اللہ نے لے لی، انا علینا للہدا۔ ایک لمحہ ضرور آئے گا جبکہ حقیقت تم پر منکشف ہو جائے گی، اللہ تم پر حجت قائم کر دے گا کہ حق تم پر واضح ہو چکا تھا، تم زبان سے اعتراف نہ کرو، اللہ تو جانتا ہے، قیامت میں تو وہ حساب لے لے گا کہ تم پر ہم نے اس حقیقت کو کھول دیا تھا کہ نہیں، فلاں وقت اور فلاں مرحلے پر بات تم پر واضح ہو گئی تھی کہ نہیں، اور آپ ماننے پر مجبور ہوں گے، اس لیے کہ وہاں تو وقال ثوابہ کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے، جو حقیقت ہوگی اسی کا اعتراف کرنا ہوگا۔ تو یہ ہے وہ اہم مضمون جو ان آیات میں آیا، ان علینا للہدا و ان لنا للآخرۃ والاولی فانذرتکم نارا تلظی۔ تو لوگوں میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے اس آگ سے جو بھڑک رہی. یہ انذرتو میں جو ضمیر فاعلی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف بھی رجوع کر سکتی ہے اور اس میں اشارہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہو سکتا ہے. گویا کہ یہ بات کہلوائی جا رہی ہے حضور سے کہ لوگوں میرا کام تھا خبردار کرنا، میرے ذمے پہنچا دینا ہے. فما علی رسولنا الا البلاغ المبین، ہمارے رسول کے ذمے صاف صاف پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آگے چوائس تمہارا ہے، آگے توفیق اللہ کی ہے، لیکن یہ کہ میرے ذمے جو تھا میں نے وہ حق ادا کر دیا. فانذرتکم نارن ترضا، تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں وارن نہیں کیا گیا، تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ تم تک کوئی بات پہنچائی نہیں گئی، میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے اس آگ سے جو بھڑک رہی. لا یصلاها الا الاشقى، نہیں پڑے گا اس میں مگر بہت ہی شقی. یہاں ذرا تھوڑا سا تفسیری بعض لوگوں نے مسائل اٹھا دیے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہاں تقابل ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. یہاں اشقا جو لایا گیا سپرلیٹو ڈگری افعل التفضیل، یہ در حقیقت اتقا کے مقابلے میں ہے جو بعد میں آئے گا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس سے بچ جائے گا کون؟ جو بہت متقی ہوگا. اور یہ اتقا کا لفظ در حقیقت انگلی کر کے اشارہ کیا جا رہا ہے اس کے ذریعے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی طرف، اس کے لیے مقابلے میں اشقا لائے. اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہنم میں جو بھی جھونکا گیا انتہائی شقی ہے، جو بھی جھونکا گیا گویا کہ انتہائی بدبخت ہے. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس جہنم کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، جس کا جہنم کے بہت سے طبقات ہیں، ہلکے عذاب والا جہنم بھی ہوگا اور شدید ترین والا بھی ہوگا، اس کے مختلف طبقات ہیں. جیسے سورہ نساء میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے. تو طبقات ہیں، تو یہ کوئی خاص طبقہ ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو انتہائی شقی لوگوں کے لیے ہے. لا یصلاها الا الاشقى، اور اس میں اشارہ ادھر بھی ہو رہا ہے کہ دیکھیے، ایک ہے ہمارے جیسے مبلغ اور داعی اسلام کی طرف جن کے اپنے دامن کردار پر لاکھوں داغ دھبے ہیں، جن پر سو طرح کی انگلیاں اٹھائی جا سکتی ہیں، اور ایک داعی حق اور مبلغ دین تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا دامن کردار صاف شفاف، دشمن کے لیے بھی کہیں انگلی رکھنے کی جگہ نہیں. اب جو لوگ ان کی دعوت و تبلیغ پر بھی ایمان نہیں لائے، ان کے اشقا ہونے میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں. باقی لوگوں کے لیے تو کوئی بہانہ ہو سکتا ہے، پروردگار بات تو وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے لیکن ان کا اپنا عمل اس کے مطابق نہیں تھا. یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حجت یہ قائم کی جائے گی، جب بات ٹھیک کہہ رہے تھے تو تم نے یہ کیوں دیکھا کہ کس کی زبان سے وہ بات آ رہی؟ تم نے بات پر غور کرنا تھا، وہ بات کسی نے پہنچائی ہے، پہنچائی تو میری تھی، نکلی تو لبے اقبال سے ہے، کیا جانیے کس کی ہے یہ صدا، پیغام سکو پہنچا بھی گئی، دل محفل کا تڑپا بھی گئی. اگر کوئی قرآن پہنچا رہا ہے تو اپنی بات تو نہیں پہنچا رہا، وہ تو اللہ کا کلام پہنچا رہا ہے. لہذا تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اگر اس کی حقانیت کا تمہارے دل نے جو ہے ادراک کر لیا تھا اور تمہارے دل نے گواہی دے دی تھی تو اس کو قبول کرنا تمہارے ذمہ تھا، واجب تھا. لیکن پھر بھی کہنے والے کے لیے کچھ تو کہنے کا موقع ہوگا. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے داعی حق، ان جیسے مبلغ دین، ان جیسے مربی اور مزکی، وہ انسانیت کبریٰ کا مظہر اتم، انک لعلی خلق عظیم، خلق عظیم کا مظہر کامل، جب انہوں نے دعوت و تبلیغ دی اور وہاں بھی کوئی بدبخت کذب بالحسنی پر اگر رہ گیا ہے، ناکام ہو گیا ہے، تو معلوم ہوا کہ بدترین ہے، شقی ترین ہے، اشقا کا مصداق ہے. لا یصلاها الا الاشقى الذی کذب وتولی. اب دیکھیے وہ تین اوصاف جو گنے تھے، بخل، استغنا اور تکذیب بالحسنی. پہلے بخل کا ذکر آیا، وما یغنی عنہ مالہ اذا تردا، اپنے بخل سے جو مال جمع کیا تھا وہ کچھ کام نہیں آئے گا جب جہنم میں گرے گا، جب جھونکا جائے گا اس کے اندر، لٹکایا جائے گا اس میں. اب اس آخری بات کا ذکر ہوا ہے کہ یہ شقاوت کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے، الذی کذب وتولا، جس نے جھٹلایا اور پیٹھ موڑ لی، اعراض کیا. کتنے ہی لوگ تھے جو بالکل آ گئے تھے، جیسے ولید بن مغیرہ کا واقعہ میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں، بالکل آ گیا ہے، سرحد تک پہنچ گیا ہے، دل نے گواہی دے دی ہے، لیکن جب اس کے جو پیروکار تھے، چونکہ بڑا چودھری تھا قریش کا، لہذا جب دیکھا کہ میری چودراہٹ کے لیے خطرہ ہے، واپس آ گیا. قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا، مان لیا تھا اس نے کہ دیکھو یہ کاہن کا کلام نہیں ہے جو محمد پیش کر رہے ہیں. میرے بہت سے کاہنوں سے دوستی رہی ہے، میں جانتا ہوں ان کا کلام کیسا ہوتا، میں پرکھتا ہوں اس کو، اور دیکھو قتل غلط کہہ رہے ہو، یہ شاعری نہیں ہے جو محمد پیش کر رہے ہیں. میرے بڑے بڑے شعراء کے ساتھ تعلقات ہیں، میں شعر کو پرکھ سکتا ہوں، جان سکتا ہوں، اس کے حسن قبا کو پہچان سکتا ہوں، یہ شعر نہیں ہے. اب لوگوں نے کہا لو بھائی اس پر تو جادو چل گیا محمد کا، جو لوگوں کے تیور دیکھے واپس مڑ گیا. کہاں جادو ہے، سحر ہے، ساحری ہے، اب یہاں آ کر واپس ہو گیا محرومی. یہی معاملہ قیصر کا ہوا، قیصر جو ہے بالکل حقیقت تک پہنچ گیا، پہچان لیا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ کوشش یہ کی اس نے کہ میرے تمام درباری اور میرے تمام نائبین سلطنت یہ سب بھی مان لے، تاکہ جیسے کبھی قسطنطین نے عیسائیت اختیار کی تھی تو پوری مملکت عیسائی ہو گئی تھی، لہذا وہ نظام جو تھا شہنشاہیت کا وہ برقرار رہا. اسی طرح اب بھی اگر ہم سب این ماس یا این بلاک، پوری کی پوری قوم اگر اسلام قبول کر لے تو میرا یہ نظام برقرار رہ جائے گا، لیکن یہ کہ جب اس میں ناکامی دیکھی واپس آ گئی، یہ محرومی ہوتی ہے، صدق بالحسنی کی محرومی، اور کذب بالحسنی جو ہے اس کی شقاوت. تو فرمایا لا یصلاها الا الاشقى الذی کذب وتولى وسیجنبها الاتقى، اس سے بچ جائے گا، اس سے بالکل محفوظ رکھا جائے گا کون، جو بہت متقی ہے، تقوی میں سب سے اونچا، اور یوں کہیے کہ متقین کا سردار. اس کا وصف کیا ہے دیکھیے، پھر وہیں آئیے، پہلا وصف کیا تھا، اعطا، فاما من اعطا، یہاں سے بات چلی تھی، لہذا اسی وصف کے حوالے سے وسیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ اتقا جو اپنا مال دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، صرف کرتا ہے غربا اور مساکین اور یتاما کو، اور اس کے پیش نظر مقصد کیا ہے، شہرت نہیں ہے، اپنی جو ہے دریا دلی اور اپنی جو ہے بہت سخاوت کا ڈنکا بجوانا اس کے پیش نظر نہیں ہے، بلکہ یتزکا، تزکیہ حاصل کرنے کے لیے، اس لیے کہ مال کی محبت ہی سب سے بڑی نجاست ہے جو اس دل کو لاحق ہوتی ہے. اس کو دھونے کا ذریعہ اللہ کی راہ میں مال دو، لگاؤ، خرچ کرو، ہٹاؤ اس کو، جیسے گندگی کو انسان دھو دیتا ہے ایسے ہی اس مال کو اپنے سے دور کرو اور پہنچاؤ. الذی یؤتی مالہ یتزکا، یہ ہے در حقیقت وہ وصف اولی. اور ظاہر بات ہے میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ تین منزلیں اگر ہوں تو سب سے اونچی تو ہوگی تیسری منزل، لیکن اہم ترین تو ہے پہلی منزل، اس لیے کہ پہلی منزل نہ ہو تو دوسری کا سوال نہیں، تیسری کا تو خیر کیا سوال، دوسری کا بھی امکان نہیں. البتہ یہ ہے کہ پہلی ہے بنیادی، اور تیسری منزل کے استحکام کا دار و مدار بھی اس پہلی منزل پر ہے، اگرچہ چوٹی جو ہے بلندی کے اعتبار سے جو ہے تیسری منزل اونچی ہے. تو اس اعتبار سے اہم ترین چیز تو ہے تصدیق بالحسنی اور تکذیب بالحسنی اس کی ضد، لیکن بنیادی منزل وہی اعطا، وہی سخاوت، وہی ایتاء مال. اللہ جیسے کہ فرمایا گیا آیت البر میں، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ مال کا خرچ کرنا، لگانا اور اللہ کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے اس کو بانٹنا، لوگوں تک پہنچا دینا، یہ سمجھنا کہ زائد مال جو ہے میرے پاس، میری ضرورت سے زائد جو کچھ ہے وہ میری ملکیت ہے ہی نہیں، یہ میرے پاس امانت ہے حقداروں کی، اور اس امانت کو اس کے حقداروں تک پہنچا کر میں سرخرو ہو جاؤں، اور یہ بھی نہیں کہ میں کوئی احسان کر رہا ہوں، جیسے کہ سورۃ الدہر میں فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں اگر کھانا کھلا رہے ہیں تو صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تم سے نہ ہمیں شکر اور شکریہ درکار ہے نہ کوئی جزا مطلوب ہے، تم سے ہمیں کچھ مطلوب نہیں ہے، بلکہ ہماری یہ ساری جو بھی سخاوت کہہ لیں، جو بھی اللہ کی راہ میں مال کا خرچ کرنا ہے، یہ صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. اور یہاں پر اس کے لیے بیان کیا گیا اپنے نفس کے تزکیے کے لیے، الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو مال اپنا دیتا ہے تزکیہ حاصل کرنے کے لیے. اب دیکھیے پچھلی سورت کے ساتھ جوڑ مل گیا، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. یہاں اشارہ کر دیا گیا کہ تزکیہ نفس کے لیے مؤثر ترین ذریعہ انفاق مال ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں پر، حاجت مندوں پر، سائلوں پر اپنی دولت جو ہے صرف کرنا، یہ تزکیے کے حصول کا مؤثر ترین ذریعہ ہے. یہی وجہ ہے، نوٹ کر لیجئے، صرف حوالہ دے رہا ہوں، کہ جو ہماری بنیادی عبادات ہیں ان میں سے جو مالی عبادت ہے اس کا نام زکوٰۃ ہے. کیوں ہے؟ زکوٰۃ، زکوٰۃ کے معنی تو یہی ہے، پاکیزگی. معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت تزکیہ نفس کا سب سے مؤثر اور سب سے بنیادی ذریعہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال صرف کرنا ہے. میں نے آیت البر کے ضمن میں بارہ عرض کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نمازوں سے اور مراقبوں سے اور بہت سے چلے کاٹنے سے اس سے تزکیہ ہوتا ہے. اگر بخل موجود رہے، مال کی محبت موجود رہے، تو نماز اور چلے اور ریاضت اور نوافل اس کی کوئی مقدار بھی تزکیہ نفس کے اندر مفید نہیں ہوگی. یہ اچھی طرح جان لیجیے، جب تک کہ یہ بخل کی لعنت جو ہے دل سے نہ نکلے، یہ بریک جب تک نہیں کھلے گا. اسی لیے تو فرمایا سورہ بلد میں، ہم پڑھا ہے مضمون، کہ تم نے گھاٹی کو عبور نہیں کر سکا یہ انسان، فلق تحمل عقبہ. یہ مشکل گھاٹی تو یہی ہے، وما ادراک ما العقبہ، تم جانتے ہو وہ مشکل گھاٹی کون سی ہے؟ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. کسی گردن کا چھڑا دینا، کسی کو مخمصے سے نجات دلا دینا، کسی یتیم کو کھانا کھلانا، قحط کے دنوں میں جب اپنے لالے پڑے ہوئے ہوں، جب ہر طرف محسوس ہو رہا ہو کہ فقر اور فاقہ جو ہے دوڑتا ہوا آ رہا ہے، یہ کام ہے اصل میں. یہ ہے وہ باٹل نیک جس سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس سے گزر جاؤ. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اس میں سے نکل گئے تو گویا کہ بریک کھل گیا. اب آگے چلو، گاڑی کا ایکسلریٹر دباؤ گاڑی چلے گی، لیکن اگر بریک ہی لگا ہوا ہے تو کتنی ہی آپ ایکسلریٹر کے اوپر اپنا جو ہے دباؤ ڈال لیں تو انجن پھڑ پھڑا کر وہیں کا وہیں بند ہو جائے گا. یہ اس حقیقت کو سمجھیے، الذی یؤتی مالہ یتزکا. اب یہاں پر آگے فرمایا، ان آیات کے بارے میں تقریباً اجماع ہے، اور بہت محروم ہے وہ حضرات کے جو اس مقام پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا صراحت کے ساتھ ذکر نہیں کرتے. اس کی وجہ ہے، بہت گہرے اسباب ہیں. خاص مکتبہ فکر نے کچھ چیزوں کو ہمارے ہاں بہت پھیلا دیا ہے، کچھ چیزوں کو بہت ہی پیچھے کر دیا ہے، نگاہوں سے اوجھل کر دیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں یہ آیات ہے. اس پر تقریباً اجماع ہے ہمارے متقدمین جو مفسرین ہیں ان کا، کہ یہ اتقا کون ہے؟ ابو بکر. یعنی اتقا کا مصداق کامل ہے ابو بکر، اور انہی کی یہ شان ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمۃ تجزا. اور ایسا نہیں ہے کہ اس پر کسی کا احسان ہو جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو. اس کے پیچھے ایک باقاعدہ واقعہ ہے، اس کو سن لیجئے. حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ، ویسے جو سخا اور اعطا اور غربا اور یتامہ اور مساکین کے لیے جو ان کی جود و سخاوت کا عالم تھا، وہ اپنی جگہ ہے. ایک بہت بڑی رقم جو ہے انہوں نے خرچ کی ہے، متعدد غلاموں اور کنیزوں کو خرید کر آزاد کرنا، کہ جو اسلام لے آئے تھے. بلال ان میں سے ہیں، جس کے بارے میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ قول آپ کو ملتا ہے، ابو بکر سیدنا وآتق سیدنا. ابو بکر خود ہمارے سردار ہیں، انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کیا ہے، یعنی بلال کو. اس لیے کہ سیدنا بلال، حضرت عمر جب نام لیتے تھے حضرت بلال کا رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا کا لفظ ضرور استعمال کر، سیدنا ہمارا آقا بلال. کیوں آقا؟ اس لیے کہ محمد کا محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور محبت حضور کی جو ہے وہ اس کے رگ و ریشے میں سرایت کیے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارا آقا ہے. تو اس آقا کو آزاد کرنے والے کون ہیں؟ ابو بکر ہیں. ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، چھ ایسے غلام اور کنیزیں ہیں جن کو بڑی بھاری بھاری رقموں پر، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں، منہ بولے دام دینے پڑے. اس لیے کہ جو ان کے آقا تھے، جن کے یہ بیچارے غلام اور کنیزیں تھیں، اور ظاہر بات ہے ان کے اختیار میں تھے مطلق، جو چاہے کریں، جس طرح چاہے سزائیں دے لیں، ان کے کوئی حقوق تھے ہی نہیں، یہ شہری حقوق کا کوئی تصور تو تھا نہیں. غلام تو ملکیت ہے، جس طرح چاہو ذبح کر دو، جس طرح چاہو اسے ستاؤ، کوئی تمہارے خلاف مقدمہ نہیں بنے گا، میرا غلام تھا، میری ملکیت. جیسے میری بکری میں نے جب چاہا ذبح کر دی، آپ کون مجھ سے پوچھنے والے؟ ایسے میرا غلام میں نے جب چاہا اس کو ختم کر دیا، آپ کون مجھ سے جواب طلبی کر سکتے ہیں؟ تو جو ان کے اوپر شدائد اور مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے، اب جب انہوں نے کہا کہ میں خریدنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے منہ بولے جو دام ہے وہ جو حضرت ابو بکر کو دینے پڑے، موٹی موٹی رقم، جب تک بڑا لالچ نہ ہو اس وقت تک وہ انہیں چھوڑنے کے لیے کہاں تیار ہوتے، انہیں کوئی بیچنا تو نہیں تھا. اصل میں تو یہ کہ ان کو تو حضرت ابو بکر تو صرف ان کے شکنجے سے نجات دلانا چاہتے تھے. جب بڑی رقمیں خرچ کی ہیں تو ان کے والد نے ابو قحافہ، وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لائے. اور یہ سعادت بھی حضرت ابو بکر کی ہے کہ بیک وقت تین نسلیں ان کی صحابی ہیں. ابو قحافہ ان کے والد، ایمان لے آئے صحابی ہیں، حضرت ابو بکر، اور پھر ان کی اولاد میں سے تو حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہما، عبد الرحمن بن ابی بکر، متعدد صحابی موجود ہیں. تو یہ تین نسلیں ہیں جن کو شرف صحابیت حاصل ہے اس خاندان کی. ابو قحافہ نے کہا، بیٹے میں سن رہا ہوں، یہ تم کیوں اپنی رقم ضائع کر رہے ہو؟ یہ جنہیں تم خرید رہے ہو یہ تو کوئی ایسے بہت قیمتی بھی نہیں ہے، یہ جو غلام اور کنیزیں ہیں، اور تم بڑی بھاری بھاری رقمیں خرچ کر رہے ہیں. اس کو ذہن میں رکھیے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی اصل میں، کہ اس کا جو غلامی کا پس منظر تھا، اس ماحول کا، اس کو سمجھ لیں کہ جو شخص کسی غلام کو آزاد کرتا تھا، اگرچہ وہ غلام آزاد تو ہو جاتا تھا لیکن پھر بھی وہ انڈیٹڈ رہتا تھا، وہ ایک طرح کا اس کے اوپر احسان رہتا تھا اس شخص کا جس نے اسے آزاد کیا ہے، لہذا وہ مولا کہلاتا تھا. آزاد تو ہو گیا ہے لیکن ظاہر بات ہے جس نے اسے آزاد کیا ہے اس کے اوپر اس کے بڑے حقوق ہو گئے ہیں، اس کو کسی وقت ضرورت ہوگی. تو کیسے ممکن ہے کہ وہ شخص جس کو غلامی سے نجات دلائی ہو کسی شخص نے، اب اس شخص کو کوئی ضرورت ہو اور وہ اس کی ضرورت میں اس کے کام نہ آئے، اس کا مددگار نہ ہو، اس کا دست و بازو نہ بنے؟ تو اگرچہ وہ غلام آزاد ہو جاتے تھے لیکن مولا کہلاتے تھے کہ وہ ان کے ساتھی ہیں، ان کے مددگار ہیں، وہ ان کے دست و بازو ہیں، کبھی پکارے گا تو فوراً حاضر ہو جائیں گے. لہذا اگر وہ کسی غلام کو آزاد کرتے بھی تھے تو ایسے کو جو پھر کسی وقت کام تو آنے جوگا ہو، اس کے اندر کوئی ایسی توقع تو کی جا سکتی ہو کہ کسی ضرورت کے وقت پر وہ آرے وقت پر کام آئے گا. تم تو ان کنیزوں کو آزاد کر رہے ہو ابو بکر، اور تم نے جن کو آزاد کیا ہے ان کا وہ مقام نہیں ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کا جواب دیا ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ، ابا جان مجھے ان میں سے کوئی شے منظور نہیں ہے، مجھے تو صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہے. الذی یوتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. اسے کسی کے احسان کا بدلہ چکانا پیش نظر نہیں ہے، نہ یہ احسان کر کے اس سے کوئی بدلہ جو ہے حاصل کرنا اس کے پیش نظر ہے. یہ ترجمہ بھی ایک صاحب نے کیا اس آیہ مبارکہ کا، الفاظ میں اس کی بھی گنجائش موجود ہے. نہ کوئی سابقہ احسان ہے کہ جس کا بدلہ چکا رہا ہوں، نہ یہ احسان کر کے اس کا کوئی بدلہ اس کے پیش نظر ہے کہ کبھی اس کو مل جائے، بلکہ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اپنے عظیم اور اپنے پروردگار اعلی کی رضا جوئی، اس کی خوشی. وجہ کہتے چہرے کو، جس سے کوئی خوش ہو جائے اس کی طرف دیکھتا ہے محبت بھری نگاہ کے ساتھ. جس سے آپ کو ناراضی ہو، کہیں محفل میں آنکھیں چار ہونے کا امکان بھی ہو تو آپ اپنی نگاہیں بچاتے ہیں، لیکن چہرہ آمنے سامنے ہوتا ہے ان کا، کہ جن لوگوں کے دل ایک دوسرے سے صاف ہو، ایک دوسرے سے محبت سے جو مملو ہوں، تو وہ وجہ، اللہ کا وجہ، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی، اللہ کو راضی کرنا، بس اس کے پیش نظر اور کچھ نہیں. اب آخری آیت پر ہم پہنچ گئے، وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اس کا ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے، ان قریب وہ راضی ہو جائے گا، یعنی اللہ راضی ہو جائے گا. ابو بکر کی ساری یہ مسائی کس لیے ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. گویا کہ ایک نوید ہے، ایک خوشخبری ہے، ایک بشارت ہے، اللہ راضی ہو جائے گا. دوسرا ترجمہ اس کا صحیح تر ہے، اور وہ در حقیقت سورت الدحا جو اگلی سورت ہے اس کے ساتھ مربوط ہے بہت زیادہ. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، یہ ابو بکر راضی ہو جائے گا، اللہ اتنا دے گا، اللہ اتنا اجر و ثواب دے گا، اللہ اس کے اتنے اونچے مقامات بنائے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا. یہ رضا جو ہے، دیکھیے اگلی سورت میں آئے گا حضور سے خطاب کر کے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اے نبی، ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ کچھ دے گا، ایسی ایسی کامیابیاں دنیا میں عطا فرمائے گا، آپ کو اتنی عظیم امت عطا فرمائے گا، ایسے مقامات عالیہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مقام محمود پر فائز فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہاں کوئی اور ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اے نبی، آپ کو آپ کا رب اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اب صرف نوٹ کیجئے، نبی اور صدیق میں فرق کیا ہے؟ نبی سے براہ راست خطاب ہوتا ہے، نبی پر وحی نازل ہوتی ہے، نبی سے اللہ براہ راست ہم کلام ہے، جبکہ صدیق سے براہ راست خطاب نہیں ہے، وہ صیغہ غائب میں بات کی جائے گی صدیق کی، وہاں ترضا ہے آپ راضی ہو جائیں گے، یہاں یرضا ہے ولسوف یرضا، راضی ہو جائے گا ابو بکر بھی، وہ مقام وہ مرتبہ وہ اعلیٰ رتبہ ہم اسے عطا فرمائیں گے کہ وہ راضی ہو جائے گا. یہ جو باہمی رضامندی ہے بندے کی رب سے اور رب کی بندے سے، قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کا ذکر ہے، سورہ بینہ میں بھی ہے، وہ ان سے اب اس سے راضی، اللہ اس سے راضی، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اس سے راضی ہو جائیں گے. اسی طرح فرمایا گیا سورۃ الفجر جو پہلے گزر چکی ہے، اس میں یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ راضیۃ مرضیۃ، یہ گویا کہ بالکل ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں، کہ وہ راضی بھی ہے، وہ نفس مطمئنہ جو اپنے رب کی طرف رجوع کر رہا ہے، لوٹ رہا ہے، اور اللہ بھی اس سے راضی ہے. تو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، یہ گویا کہ ایک باہمی رضا مندی ہے، بندہ رب سے راضی، رب اپنے بندے سے راضی. یہاں پر اسی کی نوید سنائی گئی، ولا سوف یرضا. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سورۃ اللیل کا جو بقیہ حصہ رہ گیا تھا وہ میں کسی درجے میں آج بیان کر پایا. اب میں اپنی گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف آ رہا ہوں. پچھلے جمعے میں میں نے کچھ مشورے دینی جماعتوں کو، خاص طور پر ملک کے عوام کو بالعموم، اور دینی جماعتیں کہ جو اس میدان میں، اس ملک میں برسر کار ہیں، ان کی خدمت میں پیش کیے تھے. اور میں روزنامہ نوائے وقت کا شکریہ ادا کرنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں. من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ. انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس کی خبر پوری شائع کی، بلکہ یہ کہ ایک اداریہ لکھا ہے نوائے وقت نے، آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا، 9 دسمبر کی میری تقریر تھی، 11 دسمبر کے پرچے میں اداریہ، جس میں کہ انہوں نے میرے بعض مشوروں کی تو انتہائی تصویب اور تائید کی کہ درست ہے، بعض کے کچھ مضمرات کو مزید کھول کر بیان کر دیا. اس مشورے میں میرے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا، جماعتیہ، کہ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب بھی جماعتیے رہے ہیں تو اپنے جماعتی رفیقوں سے انہیں خود کو بات کرنی چاہیے. تو میں اس مسئلے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ایک مصرع ہے کہ ہرچے ساقی ما ریخت عین الطاف است، میرے لیے یہ لفظ جو ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ قطعاً کسی بھی اعتبار سے کسی معذرت کی مجھے ضرورت نہیں ہے. میں جماعتیہ رہا ہوں، اپنی زندگی کے 10 برس انتہائی قیمتی میں نے اس کے ساتھ باضابطہ منسلک ہو کر اس تحریک کے ساتھ، جمعیت طلبہ اور جماعت اسلامی کے ساتھ بسر کیے ہیں. بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی کہتا ہوں، میں اب بھی جماعتیہ ہوں، اس معنی میں کہ اس تحریک سے میرا تعلق منقطع نہیں ہوا، تنظیمی تعلق منقطع ہوا ہے. جہاں تک تحریک کا تعلق ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں، بارہا میں نے عرض کیا، مولانا ابو الکلام آزاد نے ایک اذان دی تھی، اس پر پھر باقاعدہ ایک جماعت کی تشکیل جو ہوئی ہے وہ پھر مولانا مودودی نے کی، اگرچہ مولانا ابو الکلام آزاد نے بھی حزب اللہ کے نام سے جماعت بنائی تھی، لیکن وہ ایک رخ مڑ جب انہوں نے اپنا بدل لیا تو پھر انہوں نے اس جماعت کا پورا دفتر جو ہے طے کر کے رکھ دیا. 1920 کے بعد اس کا نام کہیں سننے میں نہیں آیا. حزب اللہ کے نام سے جماعت تھی، بیعت کی بنیاد پر تھی، لیکن تحریک وہی تھی جس کو لے کر پھر آگے مولانا مودودی چلے ہیں رحمہ اللہ، اور جماعت اسلامی انہوں نے قائم کی ہے. وہ تحریک اب بھی جاری ہے، اس میں جماعتوں سے کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے پالیسی کے بارے میں، اور میں جماعت کی پالیسی کی وجہ سے اس سے اختلاف کی وجہ سے میں علیحدہ ہوا ہوں، لیکن اس تحریک سے میں نے آج تک اپنے آپ کو جدا اور علیحدہ نہیں سمجھا. اس لیے ان کی یہ عطا جو ہے بسر و چشم مجھے قبول ہے. البتہ ایک تھوڑی سی گزارش مزید میں نوائے وقت کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ میں جہاں جماعتیہ ہوں وہاں لیگیہ بھی ہوں. اگر جماعتیہ ہی کے وزن پر لفظ چاہیے تو لیگیہ کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، اور مجھے اس پر بھی کوئی معذرت پیش نہیں کرنی. میں نے اپنی، آپ اسے نو عمری کہیں گے، زیادہ شعور کا دور نہیں ہوتا، ہائی اسکول کا، لیکن مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے ایک ورکر کی حیثیت سے میں نے کام کیا. مجھے اس پر فخر ہے کہ تحریک پاکستان میں 2.5 سال میں نے اپنی تعلیم کا حرج کر کے بھی اپنا وقت جو ہے وہ صرف کیا تھا. اور 1946 میں جو مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا یہاں پر اجلاس ہوا تھا، جس سے خطاب کیا تھا حبیبیہ حال میں قائد اعظم نے، اس میں ضلع حصار سے 2 نمائندے شریک ہوئے تھے، جن میں سے ایک میں بھی تھا. چنانچہ مجھے، میں اس اپنے تعلق پر بھی فخر کرتا ہوں اور اس تعلق پر بھی فخر کرتا ہوں. میں نے ان دونوں کو ریجیکٹ نہیں کیا ہے، بلکہ یہ کہیے کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یہ وہی منزلوں والی بات ہے. تو میرے لیے یہ دونوں جو اپنی نسبتیں ہیں
وہ مجھے بہت عزیز ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے مسلم لیگ کے احیاء کے لیے بھی ان دنوں پہ بہت سے مشورے دیے ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. میں آج اپنے انہی مشوروں کو ذرا ایک اور رنگ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم جماعتوں کا نام لیتے ہیں تو ذرا حجاب پیدا ہو جاتا ہے، سامے جو ہے سننے والا یا قاری، اس کے دل پر کوئی رکاوٹ سی آتی ہے، وہ بات کو اس طریقے سے اب نہیں سن سکتا اور اس پر غور کر سکتا کہ وہ اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کرے، ان بائسڈ انداز میں، آبجیکٹو انداز میں اس پر غور کر سکے. لہذا میں آج بالکل کسی جماعت کا نام لیے بغیر چند حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور اس میں میرے پیش نظر ہے سورہ آراف کی آیت نمبر 58، جس میں فرمایا گیا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح ہم اپنی آیات کو گردش دیتے رہتے ہیں، ایک ہی بات کو مختلف اسلوبوں میں بیان کرتے ہیں، مضمون ایک ہے. ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، بات کہنے کے انداز ہیں. تو آج میں ذرا اپنی اس بات کو ایک مختلف انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے. میرے نزدیک ہر وہ شخص جس میں 3 شرطیں پوری ہو جائیں، نمبر 1، یہ تو بہت عام لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ اسلام پسند ہو. نمبر 2، وہ خود اسلام کا پابند ہو، پسند ہی نہیں اسلام کا پابند ہو. اور نمبر 3 یہ کہ وہ غلبہ اسلام کا خواہش مند ہو. یہ 3 چیزیں اگر کسی میں پوری ہوں، خود اسلام پسند لیکن اسلام پر پابند بھی، عامل بھی، اس پر عامل اور اس کے احکام کا، عوامر و نواہی کا پابند، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اس کے دل میں خواہش ہو، خواہش مند ہو اس بات کا کہ اس ملک میں، اور پھر اللہ کرے کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو، اللہ کے دین کا غلبہ ہو، اور وہ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، جو کبھی اقبال نے کہا تھا کاش کہ وہ وقت آئے، جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، کے وقت آ کر رہے گا کہ پورے عرضی پر اللہ کے دین کا بول بالا اسی طرح ہوگا جیسے جزیرہ نمائے عرب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہو گیا تھا. تو جن لوگوں کے پاس یہ 3 چیزیں ہوں، یہ بنیادی سرمایہ ہے، اسلام پسندی، اسلام کی پابندی، غلبہ اسلام کی خواہش مندی، ان کے لیے کام کرنے کے 3 میدان ہیں، 3 گوشے ہیں، یا 3 سطحیں ہیں، 3 لیولز ہیں. بات کو سمجھانے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کر رہا ہوں. باقی یہ کہ ان 3 کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے. اس اہمیت کے ضمن میں مختلف لوگوں کی تباہی کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی ایک کام زیادہ اہم معلوم ہو رہا ہو، کسی کو دوسرا کام زیادہ اہم معلوم ہو، کسی کو تیسرے کام کی اہمیت جو ہے اس پر زیادہ منکشف ہو گئی ہو. لیکن میرے نزدیک ان میں اگر ترتیب ہے تو وہ اس اعتبار سے تو ہے کہ جیسے مثلث کا ایک بیس ہوتا ہے قاعدہ، وہ سب سے بڑا چوڑا ہوتا ہے، پھر یہ کہ دونوں جو اس کے سائڈز ہیں وہ اوپر ایک دوسرے کے قریب آ کر ایک نقطے پر آ کر مل جاتے ہیں. تو میرے نزدیک ایک بیس ہے اور ایک اس کا وہ نقطہ ہے، ایپیکس ہے، اس کی چوٹی ہے، اس کا کلائمیکس ہے، اور ایک درمیانی ایک منزل ہے اس کی. یہ 3 کام ہیں، 3 نہایت اہم ہیں اور 3 کے کچھ اپنے تقاضے ہیں. ایک شخص طے کرے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے فدیہ، لیکن یہ کہ ان 3 کے تقاضوں کو سمجھے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر انسان خود اپنے ذہن کو پڑھ نہیں پاتا. ایک خواہش ہے، ایک کام کرنا چاہتا ہے، اس کے تقاضوں کا شعور نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بھاگ دوڑ بھی کر رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، قربانیاں بھی دے رہا ہے، ایثار بھی کر رہا ہے، وہی وقت اپنی دنیا بنانے میں صرف کرتا تو کماتا، کچھ اپنے لیے دنیا بناتا، لیکن یہ کہ وہی وقت لگا رہا ہے وہ کام کے اندر، دین کے کام میں، ملک کے کام میں، لیکن یہ ہے کہ اس کے نتیجے نہیں نکل رہے. اس لیے نہیں نکل رہے کہ اسے ان چیزوں کا شعور نہیں ہے کہ اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں. اس میں ہی اکثر و بیشتر وہ شکل ہو جاتی ہے جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اوال عمر فی طلب المحالی، ایک طلب بھی ہے، خواہش بھی ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ بھی ہے، لیکن یہ کہ انسان کی عمر جو ہے ضائع ہو جاتی ہے. یہ حادثہ افراد کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تضادات کا شکار جو افراد ہو جائیں، اور یہ حادثہ جماعتوں اور تنظیموں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جن کے اندر تضادات پیدا ہو جائیں. تو میں آج صرف یہ چاہتا ہوں کہ 3 کام اور ان کے ذرا جدا جدا تقاضے صرف آپ کے سامنے بیان کر دوں. باقی یہ ہے کہ ہر شخص طے کرے گا کہ اس کے لیے کرنے کا کون سا کام ہے، اور جو کام بھی وہ کرے گا انشاءاللہ اس میں وہ کوئی نہ کوئی مفید خدمت ملک و قوم کی اور دین و مذہب کی سر انجام دے سکے گا. پہلا کام ہے سیاسی میدان. یہ سیاسی میدان چونکہ بیس اس کا بہت وسیع ہے، اس کا تعلق پورے ملک اور پوری قوم کے ساتھ ہے، اور اس میں حصہ لینا سیاست میں، کبھی میں نے نہیں کہا کہ یہ گناہ ہے یا کوئی منکر ہے یا معصیت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کئی مرتبہ یہ حدیث آپ کو سنائی ہے کہ حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرام کرتے تھے۔ سیاست نام ہے ملکی معاملات کو سنبھالنے کا، ان میں نظم پیدا کرنے کا، حسن تدبیر کے ساتھ معاملات کو جو ہے منظم کرنے کا، سیاست اس کا کام ہے۔ ایک گھر کی سیاست بھی ہے، ایک ملک کی سیاست ہے۔ تو یہ سیاست جو ہے یہ تو در حقیقت بہت عظیم کام ہے اپنی جگہ پر، اور اس سے جو استحکام کسی ملک اور قوم میں پیدا ہوتا ہے وہ اس میں دوسرے جو کام کیے جا رہے ہیں تعمیری، ان کی جد و جہد کے نتائج کو بہت بڑھا دیتا ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے چونکہ اس میدان میں کیاوس رہا ہے، لہذا کوئی استحکام پیدا نہیں ہو سکا، بار بار دھماکے آئے ہیں، ذرا سی ملکی گاڑی کسی ایک رخ پر چلی اور پھر کوئی تحریک آئی، کوئی دھماکہ ہوا، پھر ختم ہو گیا۔ سال ہر سال کی کیوں ہی محنت ضائع ہو گئی؟ 62 کے دستور کو پتہ ہی نہیں چلا کہاں گیا، کئی سال اس پر محنتیں ہوئی، کئی الیکشن ہوئے، یہ سب کچھ ہوا، ہنگامے ہوئے، حکومتیں بنی، اس کے بعد معلوم نسیم منسیا۔ اسی طریقے سے پھر کسی کی حکومت آئی، پھر اس کے بعد کوئی ہنگامہ ہوا، کوئی دھماکہ ہوا، پھر کیا دھرا ختم ہو گیا۔ کوئی مستقل ہماری قومی پالیسیز نہیں بن سکی، کسی کو یہاں جم کر ملک و ملت کے مسائل کو حل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے کہ ملک کی سیاست کے میدان میں عدم استحکام۔ اس عدم استحکام کو دور کرنا میرے نزدیک یہ بھی ملک و قوم کی ایک بہت بڑی خدمت ہے، اور جب یہ کام نہیں ہوتا تو اس سے منفی جو نتائج نکلتے ہیں وہ یہ کہ تخریب کاروں کو موقع ملتا ہے، ملک و ملت کے جو دشمن ہیں انہیں کھل کھیلنے کے لیے مواقع میسر آتے ہیں، اور جو بھی آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں جو کچھ ہوتا رہا ہے، اگر مستحکم ہو یہاں کی سیاست اور یہاں مستحکم جماعتیں موجود ہوں اور یہاں مستحکم حکومتیں بنتی ہوں اور لوگوں کے علم میں یہ ہو کہ ہر 5 سال کے بعد پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ موقع آئے گا کہ ہمیں اپنے حکمران چننے کا موقع ملے گا، اگر یہ لوگ جو ہیں یہ نااہل ثابت ہو رہے ہیں تو آخر ایک وقت آئے گا ان کے بھی احتساب کی گھڑی آئے گی، انہیں بھی یہ معلوم ہو کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم سے کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہ ہو، بلکہ یہ کہ جب حکومت چل رہی ہو تو ایک مضبوط حزب مخالف موجود ہو جو روکے اور ٹوکے اور من مانی نہ کرنے دے، قانون اور دستور کے مطابق چلنے پر مجبور کر دے، پھر یہ کہ ہر ذمہ دار آدمی کو محسوس ہو رہا ہو کہ مجھے واچ کیا جا رہا ہے، میری سرگرمیاں دیکھی جا رہی ہیں، کہیں میرے خلاف جو ہے کوئی معاملہ کھڑا ہو سکتا ہے پبلک میں۔ اگر یہ کام ہو تو پھر جو توانائیاں، جو محنتیں ہیں قوم کی، وہ مثبت تعمیری کاموں کے اندر صرف ہو سکتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جو لوگ اس میدان میں کام کرنا چاہیں اور دین کے طرف کام کرنے کا بھی اس میدان میں موقع ہے، اس سیاست کے میدان میں آ کر دزائے ایک سیاسی سطح پر دین کا ایک رجحان پیدا کرنا، اس کے رخ کو دین اور مذہب کی طرف موڑنے کی کوشش کرنا، یہ بھی نہ نظری اعتبار سے غلط ہے، نہ ہمارے دینی اعتبار سے غلط ہے، نہ کوئی گناہ ہے، نہ معصیت ہے، بلکہ کرنے کا کام ہے۔ البتہ اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ مستحکم سیاسی جماعتیں قائم ہونی چاہیے، بہتر تو یہ ہے کہ 2 ہوں ورنہ 3 سے زیادہ جماعتیں نہیں ہونی چاہیے، مستحکم جماعت۔ جیسا کہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، اب اس کی طرف کچھ آثار پیدا ہو رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ثابت کیا ہے کہ اس نے ایک استحکام حاصل کیا ایک جماعت کی حیثیت سے، مسلم لیگ کے لیے موقع آیا تھا، انہوں نے گنوایا، اب بھی موقع ہے کہ پھر وہ اپنے آپ کو منظم کرے اور اس وقت جو ہے بنیاد سے اس کے کارڈرز کو اٹھانے کی کوشش کرے۔ میرے نزدیک یہ ہے 2 ہمارے ملک کے اندر جو اہم سیاسی جماعتوں کی حیثیت سے رول پلے کر سکتی ہیں۔ ظاہر بات ہے کوئی ایک حکومت میں ہوگا تو دوسرا جو اپوزیشن میں ہوگا، لیکن بہرحال میں تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا۔ مضبوط اور مستحکم اور پارٹی ایفیلیشنز جو ہے وہ مضبوط ہوں، یہ نہیں کہ ہماری پارٹی ہار گئی ہے تو اس کو چھوڑو کسی اور پارٹی میں شریک ہو جاؤ، جو کھیل ہمارے ہاں کھیلا جاتا رہا ہے اب آثار یہ ہیں، محسوس ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ دوسرا، سیاسی میدان میں جو حضرات دین کا کام کرنا چاہیں ان کو 1 فرقے واریت سے بالکل گریز کرنا چاہیے، اور فرقے واریت کی بنیاد پر کسی جماعت کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ فرقے واریت تو قوم کو تقسیم کرے گی، ووٹوں کو بٹوائے گی، اور سب سے زیادہ جو ہمارے لیے تباہ کن معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے حصے بکھرے کرائے گی. اور یہ فرقے واریت کے اندر جو شدید ترین تلخی کا زہر گھلا ہے وہ اصل میں اسی سبب سے گھلا ہے کہ فرقے کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر بنی ہوئی جماعتوں نے انتخابات میں حصہ لیا. ان لوگوں کو جو اس کام میں اپنا کوئی رول پلے کرنا چاہتے ہیں، مذہبی حضرات، دینی حضرات، انہیں قومی سیاسی جماعتوں میں شریک ہو کر یہ کام کرنا چاہیے. اپنا اپنا مسلک رکھیں، کوئی اس کے اندر رکاوٹ نہیں ہے. اپنے عقائد کے اوپر قائم رہیں، جو بھی ان کے عقائد ہیں، جو بھی ان کے فروعی اختلافات ہیں، ان پر عمل پیرا رہیں. لیکن یہ کہ وہ سیاست میں جب آئیں تو اپنے مسلک کے حوالے سے نہیں، بلکہ وہ کسی قومی جماعت کے حوالے سے آئیں. ظاہر بات ہے مسلم لیگ میں بھی سبھی طرح کے لوگ تھے. مولانا داؤد غزنوی پہلے کانگریس میں تھے، پھر مسلم لیگ میں آ گئے تھے. 51 کا الیکشن انہوں نے مسلم لیگ کے ٹکٹ پر لڑا ہے. وہ اہل حدیث ہونے کی بنیاد پر نہیں لڑا، مسلم لیگ ہی ہونے کی بنیاد پر لڑا. دوسری بات یہ ہے، اور اسی کا ایک لازمی تتمہ ہے، سیاست میں اگر کام کرنا ہے، الیکشن کے ذریعے اگر اسلام کی کوئی خدمت کرنی ہے، تو عقائد اور اعمال کے معاملے میں بھی بہت زیادہ زور اگر آپ نے دیا تو یہ بھی تقسیم کرنے والی بات ہوگی. یہاں تو یہ ہے جو مسلمان ہے وہ بے عمل ہے، با عمل ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، متقی ہے. ظاہر بات ہے کہ سیاست میں تو اثر پیدا ہوگا، تو اسی سے ہوگا کہ ان سب کو سینے سے لگائیے. ان سب کی بنیاد پر کوئی سیاسی عمل جو ہے وہ میدان میں آ سکتا ہے. اس میں کوئی زیادہ آپ نے مین میخ نکالی کہ فلاں عقیدہ ہے تو وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور فلاں رائے ہے تو ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور فلاں کام نہیں کرتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو یہ بھی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے. مسلم لیگ کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہی یہ تھی، اور سب سے بڑا سبب یہی تھا کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں، بات ختم ہوئی. اب یہ کہ اس کے بعد آگے لمبی چوڑی بحث جو عقائد و اعمال کے وانی چھڑی گئی. اور نمبر تین یہ کہ جو سکہ رائج الوقت ہے اس معاشرے میں، آپ کے نزدیک وہ کتنا ہی غلط ہو، سیاسی میدان میں تو اس کی کار فرمائی ہوگی. لہذا جن کو بھی یہ کام کرنا ہو انہیں ریکنسائل کرنا پڑے گا کہ جاگیرداروں کو کوئی اہمیت دینی پڑے گی. وہ بڑے بڑوں کو دینی پڑی ہے، بھٹو صاحب کو دینی پڑی تھی، حالانکہ اس وقت وہ سوشلزم کے نام پر میدان میں آئے تھے، لیکن جب الیکشن لڑنا پڑا تو پھر انہی جاگیرداروں کو ٹکٹ دیے تھے. ڈاکٹر مبشر حسن آج بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت وہ ہائی جیک کر کے لے گئے تھے پیپلز پارٹی کو، اور اس وقت کہہ رہے ہیں کہ پھر دوبارہ پیپلز پارٹی ہائی جیک ہو گئی. وجہ کیا ہے؟ یہ تو یوں سمجھیے کہ حالات کا وہ شدید دباؤ ہے اور جبر ہے حالات کا، کہ جس کی وجہ سے یہ آپ کو کرنا پڑے گا. اس لیے کہ سیاست میں جو بھی سکے چلتے ہیں، ایک مناسب حد تک اس کی پذیرائی اگر آپ نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ پھر گاڑی آپ کی نہیں چلے گی، پھر آپ کوئی اور میدان تلاش کیجئے اپنی جدوجہد کے لیے. پھر یہاں اس میدان کے اندر اگر آنا ہے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان تین تقاضوں کو ذہناً قبول کر کے اور ان کو عملاً اختیار کرنا لازم ہے. اس اعتبار سے جب میں جائزہ لیتا ہوں تو اس وقت ہمارے سامنے دو پارٹیاں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ، ان کا تقابل کیجئے. پیپلز پارٹی نسبتاً زیادہ سیکولر جماعت ہے، یہ پیپلز پارٹی ہے، اس میں مسلم کا لفظ جو ہے اس کے نام میں شامل نہیں ہے. ہندو بھی اس میں شریک ہو سکتا ہے، عیسائی بھی شریک ہو سکتا ہے، قادیانی بھی شریک ہو سکتا ہے، مسلمان بھی شریک ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی. مسلم لیگ، اس کے نام کا جزو لازم ہے مسلم، لہذا ظاہر بات ہے کہ اس کا معاملہ جو ہے، چاہے اس کے اندر سیکولر مزاج کے لوگ کتنے بھی رہے ہوں، کتنے بھی آ جائیں، لیکن یہ کہ یہ اپنے نام کے اعتبار سے بندھی ہوئی ہے اسلام کے ساتھ، کہ اسلام کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے، انہیرنٹ ہے، وہ اس کا جزو لا ینفک ہے، اس کو اس سے جدا نہیں کیا جا سکتا. پھر یہ کہ پیپلز پارٹی اگرچہ اس وقت تو جو صورت ہے وہ رائٹ اور لیفٹ کے اعتبار سے کوئی بڑا ہی باریک سا فرق رہ گیا ہو تو رہ گیا ہو، اور کوئی یہ کہ پچھلی تاریخ جو ہے پھر کہیں مستقبل میں اثر انداز ہو جائے تو ہو جائے، زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلائٹلی لیفٹ ٹو دی سینٹر اور مسلم لیگ سلائٹلی رائٹ ٹو دی سینٹر، باقی یہ کہ ان کے درمیان لیفٹ اور رائٹ کا فرق جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں رہا ہے. اس لیے اس وقت کی ایک بڑی شدید ضرورت یہ ہے، پیپلز پارٹی نے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا 11 برس کی جو بھی ایک جد و جہد تھی، کہ حکومت وقت کا سب سے بڑا ٹارگٹ وہ تھی، اس کا مقابلہ کر کے اپنا آپ کو ایک پارٹی کی حیثیت سے ثابت کیا ہے، اگرچہ اندیشے ہیں توڑ پھوڑ ہو سکتی ہے. اس لیے کہ یہ بات بھی جان لیجئے کہ بھٹو کا چیک، بھٹو صاحب کا نام، یہ ایک چیک تھا جو ایک ہی مرتبہ کیش ہو سکتا تھا، وہ کیش ہو گیا ہے. آئندہ اب اس کے کیش ہونے کے دوبارہ امکان نہیں ہے، ایک چیک ایک ہی مرتبہ کیش ہوتا ہے. اب تو اگر کوئی کام کریں گے تو پھر تو یہ کہ اپنا مقام بنا لیں گے. اگر ثابت کریں گے اپنی صلاحیت تو پھر یہ کہ کسی اگلے الیکشن کے اندر بھی وہ توقع کر سکتے ہیں. اب وہ نام نہیں, اور نام کی وجہ سے ہی بھٹو بیگمات کی قیادت جو ہے پیپلز پارٹی نے لا محالہ وہ اپنے اوپر جو ہے مسلط کیے رکھی ہے. لیکن یہ بھی کوئی سینکٹیٹی نہیں ہے, کوئی ہمیشہ کی بات نہیں ہے, پارٹیز کے اندر قیادتیں ابھرتی ہیں گرتی بھی ہیں. لہذا اگر یہ واقعتاً پیپلز پارٹی ہے تو یہ کوئی قیادتیں جو ہے یہ مستقل اور دائم نہیں ہیں, ایک توڑ پھوڑ کا عمل ہو سکتا ہے. اس وقت کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایک مستحکم سیاسی جماعت ثابت کر رہی ہے اپنے آپ کو. اس میں اب ہمیں مسلم لیگ کو ایک مستحکم سیاسی جماعت کی حیثیت سے دوبارہ زندہ کرنا, آپ چاہے اسے میری پرانی لیگیت کا تقاضا کہہ لیں یا یہ کہ میں پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں اس کا ایک بہت اہم تقاضا اسے سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کا احیاء ہونا چاہیے, بہت پختہ بنیادوں پر ہونا چاہیے, اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے. تمام مسلم لیگی ذہن رکھنے والے لوگوں کو, تمام وہ جو پاکستان کے ساتھ گہری کمٹمنٹ رکھتے ہیں, اس کے اسلامی تشخص کے ساتھ گہری کمٹمنٹ رکھتے ہیں, جن کا وہ ذہن مسلم لیگی ہے, جس کے اندر بہرحال لفظ مسلم جو ہے وہ اس کا ایک جزو لا ینفک ہے, ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے, اور یہ خود اس جمہوری اور دستوری پٹڑی پر ملک کے چلنے کے لیے ناگزیر ضرورت ہے. اگر یہ نہ ہوا تو پھر یہ کہ پھر وہی ہنگامہ ہوگا, توڑ پھوڑ ہوگا, تحریکیں چلیں گی, اور کوئی مثبت جو ہمارا پیش رفت ہے قومی سطح پر وہ نہیں ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا موقع بھی دیا ہے اس وقت. اس وقت جو نیجو صاحب بھی باہر ہیں لیکن انہیں اب ایکٹیو ہونا چاہیے. انہوں نے صرف آج یہ تو کر دیا ہے کہ جمالی صاحب کو مسلم لیگ سے نکال دیا, لیکن مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے ان کا کچھ اور کام بھی ہے. اب وہ میدان میں آئیں, انہیں حرکت میں نظر آنا چاہیے, وہ جائیں اور لوگوں سے ملیں. اقبال احمد خان صاحب کے لیے موقع ہے, ڈھونڈیں تلاش کریں کہاں کہاں کونوں کھدروں میں مسلم لیگی بیٹھے ہوئے ہیں, کس کس وجہ سے وہ بدل ہو گئے تھے, جمع کریں, کنونشنز منعقد کریں, اور اس کو نیچے سے گراس روٹ لیول سے مسلم لیگ کی تنظیم و نو کی کوشش کریں. میں یہ سمجھتا ہوں, اور اسی بنا پر میں نے مشورہ دیا تھا کہ دیوبندی علماء میں سے تھانوی حضرات یا اب جو درخواستی گروپ کے ساتھ منسلک حضرات ہیں, اسی طریقے سے بریلوی علماء مولانا نورانی میاں, مولانا عبدالستار نیازی, نوائے وقت نے ان کا تو نام بھی خاص طور پر لیا ہے, اسی طریقے سے کچھ اور حضرات بھی, اگر وہ مسلم لیگ میں شامل ہو کر اس کو مضبوط بنائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے, اور سیاست کوئی حرام شے نہیں ہے, یہ میدان ہے. البتہ اگر کوئی جماعت یہ طے کرے کہ ہم اپنے مذہبی تشخص کو علیحدہ رکھتے ہوئے ہم سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو میرے نزدیک اس میں بھی کوئی شے نہ حرام ہے, نہ منکر ہے, نہ معصیت ہے. وہاں بھی وہی شرطیں ہوں گی, نمبر ایک یہ کہ وہ فرقہ واریت پر مبنی جماعت نہ ہو, نمبر دو یہ کہ وہ قومی سطح پر قائم ایک جماعت ہو, وہ کسی ایک علاقے سے متعلق جماعت نہ ہو, کسی علاقائیت یا ایتھنک بنیادوں پر یا لسانی یا علاقائی قومیتوں کی بنیاد پر قائم نہ ہو, اور نمبر تین یہ کہ اس کو پھر اپنی وسعت دینی ہوگی اپنے تنظیمی ڈھانچے کے اندر, اور نمبر چار یہ کہ اسے اپنے تشخص کو برقرار رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ آج وقتی سیاست کا تقاضا ہے تو فلاں کے ساتھ مل کر کوئی محاذ بنا لیا جائے, اور آج وقتی تقاضا ہے تو فلاں کے ساتھ مل کر, اس سے در حقیقت وہ دینی تشخص بھی مجروح ہوتا ہے اور دین کا بھی ایک طرح کی بدنامی جو ہے وہ سامنے آتی ہے لوگوں کے. ایک جماعت اگر یہ کام کرے, جم کر کام کرے, تو ہرگز حرام نہیں, میں نے کبھی اسے نہ حرام کہا ہے اور نہ کہیں غلط کہا ہے, یہ کام بھی کرنے کا ہے. البتہ اب دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے کہ دعوتی, تبلیغی اور اصلاحی کام میں اپنی قوتیں صرف کی جائیں. اس لیے کہ دیکھیے, سیاست کو بھی بالواسطہ متاثر کرنے کا ایک راستہ یہ ہے, اس ملک میں اگر اسلام آئے گا تو دو شرطیں پوری ہوں گی تو آئے گا. نمبر ایک, عوام کے اندر ایک جذبہ ہو کہ ہمیں مسلمان جینا ہے, مسلمان مرنا ہے. اگر یہ جذبہ ایک خاص مقدار تک پیدا نہیں ہوتا تو کبھی اسلام یہاں نہیں آ سکتا. اللہ نے چوائس دیا ہے انسان کو, ایک شخص کافر ہے مسلمان ہوگا کب ہوگا؟ جبکہ اس کے دل کے اندر ایمان کی حقانیت جو ہے وہ منکشف ہو جائے. ایک شخص فاسق و فاجر مسلمان ہے, وہ صالح مسلمان بنے گا کب بنے گا؟ جب اس کے اپنے دل کے اندر ایمان کی چنگاری جو ہے بھڑک اٹھے. سوئی ہوئی چنگاری تھی, بھڑک اٹھی. تو ایک قوم کیسے مسلمان ہو جائے گی عملاً؟ جب تک کہ اس قوم کے اندر ایک مناسب حد تک وہ جذبہ بیدار نہ ہو جائے کہ ہمیں مسلمان جینا ہے, مسلمان مرنا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اسی طرح نہ صرف جذبہ ایمانی بلکہ صحیح فہم دین ہونا ضروری ہے. تاکہ کوئی مداری بہکا نہ دے کہ اسلام یہ ہے. ان کو معلوم ہونا چاہیے اسلام کیا ہے، ان کو علم ہونا چاہیے کہ اسلام میں کیا شے حرام ہے، کیا حلال ہے، اسلام میں کیا منکر ہے، کیا معروف ہے، کیا چیز مکروہ ہے، کیا چیز صرف مکروہ تنزیہی ہے، اور کیا مکروہ تحریمی ہے جو حرام کے قریب تک پہنچ جاتا ہے. جب تک یہ شعور نہیں ہوگا ایک مناسب حد تک معاشرے میں، تو اس کا موقع رہے گا امکانی اعتبار سے کہ قوم چاہتی بھی ہو مسلمان رہنا، لیکن کوئی مداری جو ہے اسلام کے نام پر دھوکہ دے کر اسے کسی اور طرف لے جائے. اب یہ دو کام معاشرے میں اگر نہیں ہوں گے تو سیاست میں بھی کوئی مؤثر کام نہیں کیا جا سکتا. اور یہ کام کون کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے ہاں جو ادارے ہیں، سب سے بڑا ادارہ یہ مسجد ہے. مسجد، جمعہ اور جماعت، پانچ جماعتوں میں جو ائمہ مساجد ہیں ان کا رابطہ ہوتا ہے اپنے نمازیوں اور مقتدیوں کے ساتھ. ہر ہفتے ایک جلسہ عام منعقد ہوتا ہے جامع مساجد کے اندر. یہ مسجد اور جمعہ اور جماعت یہ بہت اہم ذریعہ ہے لوگوں میں یہ جذبہ پیدا کرنے کا اور فہم پیدا کرنے کا. میں پھر دونوں الفاظ کو بار بار دہرا رہا ہوں، ایک جذبہ جس کا تعلق ایمان سے ہے، ایک فہم جس کا تعلق عقل سے ہے، کہ معلوم ہو کہ اسلام کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اور یہ کہ ایک جذبہ ہو کہ ہمیں مسلمان جینا ہے، مسلمان مرنا ہے. اسی طریقے سے درسگاہیں اور دارالعلوم یہ کام کر رہے ہیں، انسٹیٹیوشنز، تحقیقی ادارے، اشاعتی ادارے اور ذرائع ابلاغ عامہ جو آج کے ہیں ان سب کو استعمال کیا جائے. پھر واعظ و نصیحت ہے، چاہے وہ چل پھر کر ہو رہی ہو جیسے کہ ہمارے تبلیغی بھائی کر رہے ہیں. یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ ان سب کے نتیجے میں یقیناً ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایمان کی سطح، چاہے بڑی ہی یوں سمجھیے کہ کچھوے کی رفتار سے بڑھ رہی ہو، لیکن کچھ نہ کچھ تو بڑھ رہی ہے، کچھ نہ کچھ تو اس کے ذریعے سے لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کے تقاضے کیا ہیں. یہ ہے کرنے کا کام، اور اس کام میں جو لوگ لگے پھر انہیں کسی سیاسی مہم میں نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں آ جائیں گے تو پھر ان کے ڈیوائڈڈ ہو جائے گا ان کا معاملہ، کوئی انہیں سنے گا کوئی نہیں سنے گا، کوئی ان کی بات جو ہے کان کھول کر سنے گا، دوسرا جو ہے اپنے دل کے دروازے بند کر لے گا کہ میں اس کی بات نہیں سنوں گا، یہ سیاسی اعتبار سے میرا مخالف ہے. اس سطح پر کام کرنا ہے تو اس کے یہ دو تقاضے ہیں کہ ان کو پورا کیا جائے. اور اس میں یقیناً نمبر ایک تو یہ کہ بالواسطہ طور پر سیاست پر اثر انداز ہوا جا سکتا ہے، کہ ظاہر بات ہے جب آپ کے معاشرے میں ان دونوں چیزوں کی مقدار بڑھے گی تو جو سیاسی میدان میں اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو تقویت حاصل ہوگی. وہ ووٹ آپ بنا رہے ہیں ان کے ذریعے سے، جو ووٹ کے جائیں گے ان لوگوں کو کہ جو یہ جن کے بارے میں یہ نظر آئے گا کہ یہ اسلام کا کام کرنا چاہتے ہیں. تو ایک یہ ضمنی طور پر بالواسطہ اثر انداز ہونا ہے سیاست پر، اور نمبر دو یہ کہ اسی کام کے ذریعے سے جو تیسرا اور چوٹی کا کام ہے اور بلند ترین کام ہے اس کے لیے آپ کو مین پاور ملے گی. لوگوں میں یہ جذبہ بڑھے گا، لوگوں کے اندر یہ شعور جو ہے پیدا ہوگا کہ ہمارا دین پوری زندگی کا دین ہے، ہمارا دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، ہمارا دین کسی طرح کی تقسیم برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو. یہاں کوئی بھی سیکولر اور ریلیجس لائف جو ہے وہ علیحدہ نہیں ہے، یہ تو ایک باہم پیوست ہے، ایک وحدت ہے، ایک آرگینک ہول ہے، ان کو ایک دوسرے سے تقسیم نہیں کیا جا سکتا. اور پھر دین کا شعور ہو ان کے اندر اور دین کے تقاضوں کا شعور ہو تو انہی میں سے لوگ نکلیں گے جو زیادہ موٹیویٹ ہو جائیں گے، جو احیائی اور تجدیدی کام کریں گے. دیکھیے میں نے سیاسی اور قومی کام یہ پہلا تھا بیس، دعوتی تبلیغی اور اصلاحی کام یہ دوسرا بیس ہے، تجدیدی اور احیاء اسلام، اسلام کو دوبارہ زندہ کرنا اور اسلام کی اقامت، اس کا غلبہ، اس کا بول بالا کرنا، اس کا پورا نظام قائم کرنا، اسے اقامت دین کہہ لیں، اسے انقلاب کہہ لیں، اسلامی انقلاب. لیکن یہ کہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ چوٹی کا کام یہی ہے. اور میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا پاکستان کا استحکام بالآخر صرف اس کے ساتھ وابستہ ہے. یہ نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے، یہ کرائسس سے ہم نکل آئے ہیں یا نکل جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے دوام، اس کا استحکام، اس کی پائیداری، یہاں کے لوگوں کے اندر وہ جذبہ کہ جو بڑے سے بڑے دشمن کے مقابلے کے اندر ان کو سیدھا سفر کر دے، وہ پیدا نہیں ہوگا مگر صرف اسلام کے حوالے سے. اور وہ اسلام جو صرف زبانی کلامی ہو وہ ظاہر بات ہے کہ اب لوگوں کے اندر سے اس جذبے کو ابھار کر نہیں لا سکتا، اس کے لیے چاہیے جو حقیقی اور واقعی اور عملی اور کامل اسلام ہو، ادخلوا فی السلم کافة، اس کے لیے جدوجہد یہ چوٹی کا کام ہے. لیکن اس کے لیے نمبر ایک ایسے لوگ درکار ہیں جن کی اسلام کے ساتھ ذہنی اور فکری اور عملی اور اخلاقی وابستگی انتہائی گہری ہو، ان کی کمٹمنٹ اپنی گہری ہو، ان کی ڈیڈیکیشن نظر آ رہی ہو، اور پھر یہ کہ وہ اسلام پر خود عمل پیرا ہو، یہ نہیں کہ نعرہ اونچا لگا سکتے ہو اسلام کا، بلکہ نظر آ رہا ہو کہ جہاں جہاں بھی اس کا اختیار ہے اس نے اسلام کو نافذ کیا ہے، اپنے وجود پر، اپنے گھر پر، اگر وہ کسی خاندان کا سربراہ ہے جیسا کہ حضور نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، اس خاندان پر اس نے اسلام کو نافذ کیا ہو، جب تک کہ یہ شرطیں پوری نہیں ہوں گی اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ وہ بنیادی سرمایہ جو ہمیں درکار ہے اسلام کے لیے، کام کرنے کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، گویا کہ وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہوگا. نمبر تین، ان کو فرقہ واریت سے بالکل بالاتر عقائد کے ضمن میں وہ جو ٹھیٹھ اسلام تھا، بعد کے متکلمانہ قیل و قال اور بعد کے ہماری فقہی اختلافات جو ہیں ان کو چھوڑ کر جو اصل ایمان اور اسلام صحابہ کرام کے دور کا تھا، وہ کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہوگا. عبدو علیہ بن نواجس، جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنتی خلفائے راشدین المہدیین، عبدو علیہ بن نواجس، تم پر لازم ہے میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت، کہ اس کو اپنے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو. وہ اسلام، ایک اسلام ہے بعد کے جو بھی ہماری موشگافیاں ہیں اور اختلافات ہیں ان سے قطع نظر اور صرف نظر کرتے ہوئے، اس اصل جس کو پیورٹن اسلام آپ کہیں گے، وہ پیورٹن اسلام، اس اسلام کو ان کو اختیار کرنا ہوگا عملاً، اور مسلکوں کے اختلافات سے بالاتر ہو کر کام کرنا ہوگا. اور نمبر چار یہ کہ انہیں ایک بہت مضبوط تنظیم میں منسلک ہونا ہوگا. یہاں ڈھیلی ڈھالی تنظیمیں کام نہیں کر سکتی، یہاں کوئی سرمایہ داری یا جاگیرداری اگر کاڈرز کو معین کرے تو وہ کام اقامت دین کا نہیں ہو سکتا. یہاں تو نئی جماعت جو بالکل سم و تاج کے اصول پر ہو، سم و تاج فی المعروف، معروف کے درجے میں کہیں کوئی سرتابی نہ کی جائے، جو حکم دیا جائے اس کو مانا جائے، وہ مضبوط ڈسپلن والی جماعت. یہ جماعت کیا کرے گی؟ اگر یہ چار پری کوالیفیکیشنز پوری ہو جائیں تو وہ کیا کرے گی؟ میں دو اصطلاحات کے حوالے سے، اس وقت بہت وقت کم رہ گیا ہے، بیان کر دوں گا. ایک وہ لفظ جسے ہمارے سابق صدر صاحب نے مرحوم، اسے بڑا ہی استہزاء کے انداز میں استعمال کیا تھا کہ ہمارے ملک میں سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، پریشر گروپ ہیں. میرے نزدیک پریشر گروپ بڑا قیمتی لفظ ہے. پریشر گروپ تو دنیا میں بڑے بڑے کام کروا لیتے ہیں. یہ جماعت جب تک اس کے پاس طاقت اتنی نہ ہو کہ وہ کوئی اقدام کرے، وہ ایک پریشر گروپ کی حیثیت سے کام کرے گی، وہ پولیٹیکل گروپ کی حیثیت سے کام نہیں کرے گی، وہ پولیٹیکل سائڈز نہیں لے گی، وہ نہ ان کے ساتھ نہ ان کے ساتھ، بلکہ صرف اسلام کے لیے پریشر گروپ. اسلام کا تقاضا، اسلام کا مطالبہ، فلاں شے اسلام کے خلاف ہے، فلاں شے جو ہے اسلام نے ہم پر واجب کی ہے، اس کو پریشرائز کرنا، اس پولیٹیکل پروسیس کو، جو بھی حکومت میں ہے یا جو اپوزیشن میں ہے، ان دونوں کو پریشرائز کرنا، دھکیلنا اسلام کی طرف، یہ پریشر گروپ کا کام ہوتا ہے اور یہ سب سے قیمتی کام ہے. اسی کے لیے دوسرا لفظ ہے ریزسٹنس موومنٹ. اسلام کے لیے ریزسٹنس موومنٹ، ریزسٹ کس چیز کو کیا جائے گا؟ ہر وہ شے جو غیر اسلامی اسے ریزسٹ کریں گے. یہ اس کے لیے در حقیقت ریزسٹنس موومنٹ اور پریشر گروپ اسلام کا بن جانا، یہ ہے وہ تیسرا کرنے کا کام. البتہ یہ ہے، اس کو اگر دینی اصطلاحات سے سمجھیں گے تو یہ ہے نہی عن المنکر، جس کے لیے تین درجے حدیث میں آئے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. اس کو روایت کیا امام مسلم نے حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جو بھی تم میں سے کسی منکر کو دیکھے اس کا فرض ہے اسے ہاتھ سے روکے، اگر یہ نہ کر سکتا ہو زبان سے روکے، یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو دل سے تو کم سے کم نفرت تو اس سے رکھے، شدید گھٹن تو محسوس کرے. جیسے یہ لفظ آیا ہے قرآن مجید میں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی مجنوں کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اس سے آپ کا سینہ بھنچتا ہے. تو ایک مسلمان کا سینہ تو بھنچے منکر کو دیکھ کر، بدی کو دیکھ کر، غلط کو دیکھ کر، شر کو دیکھ کر، سینہ بھی نہیں بھنچتا تو فما وراء ذلك من الايمان حبة خردل، پھر تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. جن میں یہ گھٹن ہے انہی میں سے ہمیں چننا ہوگا، وہ منظم ہو کر پریشر گروپ بنیں گے، جب تک اتنی طاقت نہیں ہے کہ براہ راست چیلنج کر سکے کہ اب یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے، یہ منکر ہے، یہ ہمارے جیتے جی نہیں ہوگا، اس وقت تک صرف پریشر گروپ کی حیثیت سے، اور اس وقت تک نہیں المنکر باللسان صرف کریں گے، زبان سے کہیں گے، خوش آمد کریں گے، درخواست کریں گے، لیکن یہ ہے کہ اقدام کوئی نہیں کریں گے، اقدام اس وقت کریں گے جبکہ ہمیں یہ محسوس ہو جائے کہ ہمارے پاس اب طاقت اتنی ہے کہ ہم جو بھی اس وقت کی حکومت ہے اسے ٹاپل اوور بھی کر سکتے ہیں اور ٹیک اوور بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس اتنے منظم اور اتنے تربیت یافتہ کارکن موجود ہیں کہ جو اس نظام کو پھر چلا سکتے ہیں اور سنبھال سکتے ہیں. جب یہ اسسمنٹ ہوگی تو پھر یہی ہوگا کہ جو ایکٹیو ریزسٹنس کی شکل اختیار کر کے، نہیں ان المنکر بالید کی شکل اختیار کر کے چیلنج کیا جائے گا کہ اب یہ کام آئندہ نہیں ہوں گے، نو مور. اس کا جب اعلان ہوگا تب یہ ہے کہ اللہ کرے گا، اللہ کو منظور ہوگا تو ٹیک اوور کریں گے. یہ ہے تین کام جن کو سمجھ لینا چاہیے اس وقت تک جب تک کہ وہ وقت نہیں آتا. اس پریشر گروپ کو اپنی قوتیں منتشر کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں. کسی سیاسی مہم میں کسی وقتی کوئی سیاسی جو ہے اختلافات ہو گئے ہیں ملک کے اندر، ان کو چلنے دیجئے، وہ پہلے بیس پر ہے اس میں کام کرنے دیجئے، اس میں بھی جو اسلام پسند ہے وہ ان میں شامل ہو کر زور لگا رہے ہیں، انہیں کام کرنے دیجئے، لیکن خود ان کے ساتھ ہو کر خامخواہ کی تحریکوں کے اندر اپنا وقت ضائع کرنا، جنہوں نے بھی کیا ہے غلطی کی ہے آئندہ کے لیے بھی سبق حاصل کر لیں، کچھ حاصل نہیں ہوتا. وہ حاصل ہوگا تو اسی راستے سے ہوگا. تینوں کاموں کو علیحدہ علیحدہ سمجھا جائے. کوئی شخص سیاست کے میدان میں کام کرنا چاہے فبیحا کرے، محنت کرے، لیکن اس کے تقاضوں کو پہچانے. کوئی شخص دعوتی، اصلاحی، تبلیغی، تعلیمی، کوئی اس طرح کے کام کرنا چاہتا ہے کرے، اس سے یقیناً سیاست کو بھی تقویت حاصل ہوگی، وہاں اس میدان میں جو اسلام کا کام کرنے والے ہیں انہیں تقویت ملے گی، اور اسی میں سے لوگ نکل کر آئیں گے جو تیسری کام کے لیے، چوٹی کے لیے، ایک منظم گروپ، فدائین کا گروپ، جو تن من دھن قربان کر دینے کا ارادہ کر لیں، پھر منظم ہو جائیں اور ایک حکم کے اوپر حرکت کریں، ایک حکم کے اوپر رک جائیں، ایسا گروپ تیار کیا جائے. پھر یہ ہے کہ انہیں وقتی سیاست سے، کہ اس سے خامخواہ کسی کو دشمن اور کسی کو دوست بنا کر اپنے خطاب کو محدود کر لینا. آپ کی بات تو کھلی ہونی چاہیے، جس کو حق سمجھے حق کہیے، جس کو غلط سمجھے غلط کہیے، اور یہ سیاسی سطح پر بھی کیجیے. غلط کام ہوا تو کہیے غلط ہوا ہے، صحیح کام ہوا تو کہیے صحیح ہوا ہے، لیکن مستقل پارٹیز کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر لینا، یہ در حقیقت اس تیسرے کام کے لیے گویا کہ منافی ہے، اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مان لینے کے مترادف ہے. یہ ہے وہ چند باتیں جو میں عرض کرنا چاہتا تھا. اب صرف دو چند منٹ میں میں دو تین مسائل جو فوری آ گئے ہیں. ایک تو یہ کہ بہت برا ہوا ہے ہماری جمہوریت کی گاڑی کو چلتے ہی ایک دھچکا لگ گیا ہے بلوچستان کی اسمبلی کا معاملہ جو بھی ہوا. بہرحال میں تو اس میں کوئی ایکسپرٹ اوپینین دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. بات سیدھی سی یہ ہے کہ نظر آ رہا ہے صاف کہ کیوں ہوا یہ. وہی جماعتی عدم استحکام. جمالی صاحب مسلم لیگ کے آدمی، لیکن وہ سب کو معلوم تھا مسلم لیگیوں کو کہ جو وہ کام کر رہے ہیں، جو اندر ہی جوڑ توڑ کر رہے ہیں، تو پہلے سے کیوں نہیں نکال دیا؟ اب جبکہ وہ سب کچھ کر بیٹھے آج نکالنے سے فائدہ کیا ہوا؟ یہ معاملہ اصل میں وہی، چونکہ بلوچستان کا بھی ہمارا علاقہ ایسا ہے جہاں ابھی عوامی سیاست نہیں آئی ہے، ابھی جماعتوں کا بی این اے ابھی بنی ہے، بلوچستان نیشنل الائنس، یہ وقت کے وقت بنی ہے، وہاں وقت لگے گا. سندھ میں، پنجاب میں اب بڑی پختہ ایفیلیشنز ہو چکی ہیں، بہت مضبوط پارٹی کارڈرز جو ہیں وجود میں آ چکے ہیں. سرحد میں بھی ابھی معاملہ جو ہے کچھ ڈاوا ڈول ہے، اور بلوچستان میں تو بہت ہی زیادہ. وقت گزرے گا اور سیاسی استحکام آئے گا، پارٹیز کے اندر استحکام آئے گا، تو انشاءاللہ یہ گاڑی چلے گی. بہرحال میری خواہش یہ ہے کہ اس معاملے کو کسی بڑے ہنگامے کی بنیاد نہ بنایا جائے. دستور کا معاملہ ہے، عدالتوں کا معاملہ ہے، عدالتوں سے بڑے بڑے فیصلے آپ حضرات نے پہلے بھی کرائے ہیں، یہی فیصلہ اب بھی وہاں پر کرایا جا سکتا ہے. اس کو کسی اور فوری ہنگامے کی کسی طرح کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے. دوسرا مسئلہ جو ہے ہمارے ہاں، جو پیپلز پارٹی نے آتے ہی ایک بڑے پیمانے پر، تھوک کے پیمانے پر جو سزائیں معاف کی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت غلط کام ہے کہ جو آغاز ہی میں ہو گیا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو تمام جتنے بھی پھانسی کے جو سزا یافتہ لوگ تھے، ان کو بیک جنبش قلم ان سب کی سزا کو ختم کر دینا. اگر تو اس کے پیچھے وہ مغربی ذہن ہے کیپیٹل پنشمنٹ والا، کہ مغرب کا ذہن یہ ہے کہ سدائے موت ہے ہی وحشیانہ شے، یہ ہے ہی غلط، یہ ہے ہی بنیادی طور پر ایک ناپسندیدہ شے. اگر یہ ذہن کار فرما ہے تو یہ تو اسلام کی براہ راست مخالفت ہے، اس لیے کہ اسلام میں تو متعدد جرائم وہ ہے کہ جن کی سزا جو ہے کیپیٹل پنشمنٹ ہے، سزائے موت ہے. قتل کا مجرم ثابت اگر ہو گیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی سزا اگر کوئی معاف کر سکتا ہے، اس کی جان بخشی کر سکتا ہے، تو وہ مقتول کے ورثاء کر سکتے ہیں، کسی اور کو اس کا حق حاصل نہیں. اسی طریقے سے زنا اگر ہے، شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت نے اگر اس کا ارتکاب کیا ہے، وہ بھی قتل ہی کی ایک شکل ہے، رجم یہ اس کی سزا ہے جو دین میں ہے، متفق علیہ. اور بھی بعض جرائم ہے، ارتداد ہے، سب لوگ مانتے ہیں کہ مرتد اگر باغی بھی ہو جائے تب تو اس کی سزا لازماً قتل ہے، لیکن اکثر ہمارے فقہا کے نزدیک مرتد اسلامی ریاست کے اندر محض مرتد ہو جانے والا بھی واجب القتل ہے. یہ چیزیں ہیں، اور ان سے اگر اس بنیاد پر ابا کیا جائے کہ مغرب انہیں پسند نہیں کرتا، تو یہ تو گویا کہ اسلام سے بہت دوری اور بہت بود، اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی قدم پر منزل جو ہے اس کی بجائے رخ جو ہے وہ کسی اور جانب ہو گیا ہے. صرف عمرہ کرنا اس کی خواہش، اور صرف نماز کے وقت جو ہے وہ منڈیوں کو اور کاروباری مراکز کو بند کر دینا، میں نے نزدیک یہ بھی ٹھیک ہے، خوش آئند ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اس کی قیمت پر اتنے بڑے بڑے معاملے دین کے ساتھ جو ہے وہ غلط کیے جائیں، تو یقیناً یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. اس پر میں اپنا احتجاج بھی یہاں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں. باقی جہاں تک جو بھی پھانسی کے سزا یافتہ لوگ ہیں، اس سے پہلے بھی ہمارے دستور میں یہ بات موجود تھی اور وہ غلط تھی. بارہا میں نے کہا کہ صدر ضیاء الحق صاحب اگر اسلام پر خود عمل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کیا رکاوٹ ہے اس میں کہ اپنا یہ حق جو ہے دستور میں نہ رکھیں، خود کہیں کہ مجھے نہیں چاہیے اس لیے کہ اسلام مجھے یہ حق نہیں دیتا. یہ کام عدالت کا ہے، عدالت نے کسی کو مجرم سمجھا ہے اور سزا دی ہے تو اب اس کا فیصلہ ہے، کوئی اپیل ہو وہیں پر ہو دوبارہ. کسی صدر مملکت کو، کسی سربراہ مملکت کو یہ حق حاصل نہیں. اس وقت بھی اصل میں وہی حق استعمال ہوا ہے، حکومت نے سجیسٹ کیا ہے، صدر جو ہے انہوں نے اس پورے معاملے کے اندر جو ہے آخری فیصلہ نافذ کیا ہے، اور وہ صدر سب کے متفق علیہ صدر ہے. اس اعتبار سے اسے کسی پارٹی بیسس کے اوپر کسی مسئلے کی بنیاد تو نہیں بنانا چاہیے، لیکن یہ کہ اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ عدالتی نظام کو آزاد رکھا جائے، اور جو سزائیں اللہ کے دین میں دی گئی ہیں ان حدود کو برقرار رکھا جائے، اور وہ محض اپنے کسی جذبہ ترحم سے ان چیزوں کو ختم کر دینا یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں. دوسری بات، کراچی کے اندر اب یہ تقریب ہوئی ہے، تقریب کاری، اور ہمارے لیے اس کا ایک ذرا پریکٹیکل مسئلہ یہ بھی ہے، آج ہی ہمارا قافلہ تنظیم اسلامی کے رفقاء اور احباب کا روانہ ہو رہا ہے کراچی. ہماری وہاں ایک سالانہ تربیت گاہ بھی ہے اور محاضرات قرآنی کا پروگرام ہے پورے ایک ہفتے کا. اب اس میں تو ہم تو اور بھی زیادہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ حالات کو بہتر بنائے، باقی کے تو ہر پاکستانی مسلمان کو تہ دل سے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. یہ ہمارے لیے ایک بات جو ہے امید افزا ہے کہ یہ بھی اسی طرح کی تخریب کاری ہے، کوئی ہنگامہ فساد اس نوعیت کا نہیں ہے کہ کوئی کلیش ہوا ہو. یہ کام ہر وقت ہر جگہ ہو سکتا ہے، اس کی تو کوئی رکاوٹ جو ہے وہ بعد میں اس کا جو بھی سدے باب آپ کریں پکڑیں، جیسے کہ حیدرآباد کے ملزموں کو پکڑا گیا ہے، اللہ کرے کہ وہ صحیح طور پر انہیں سزائیں بھی مل جائیں اور کوئی جو ہے سیاسی مصلحت اس کے رکاوٹ نہ بنے، اسی طریقے سے یہاں بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ، دشمنان ملک و ملت ان کی کوئی اس طرح کی جو سازش ہے وہ آگے نہ بڑھے اور کامیاب نہ ہو. ایک بات میں کالا باغ ڈیم کے سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ پیپلز پارٹی کی حکومت کا سب سے بڑا ٹیسٹ ہوگا. اگر اس کا دعویٰ ہے اور اسے دعویٰ کرنے کا حق حاصل ہے کہ وہ قومی جماعت ہے، اور اس وقت ظاہر بات ہے کہ سب سے زیادہ متعلق صوبے دو ہیں، پنجاب اور سندھ. سندھ میں انہیں پوری ایبسولیوٹ اتھارٹی حاصل ہے، پنجاب میں بھی وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور کم سے کم جو قومی اسمبلی ہے اس میں پنجاب سے بھی وہ اکثریت میں گئے ہیں. اگر اب بھی یہ مسئلہ قومی سطح پر حل نہ ہوا تو اس کے معنی یہ کہ پھر کبھی حل نہیں ہو سکتا. اس کے اندر دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا شے ہے جو ملک کے لیے بحیثیت مجموعی مفید ہے، اس میں کسی علاقے کی بات کو جو ہے بنیادی اہمیت حاصل نہیں ہونی چاہیے. البتہ اگر کسی علاقے کو نقصان پہنچتا ہے اس کی تلافی کے لیے جو بھی ذریعے ممکن ہوں، جو بھی اقدامات ممکن ہوں وہ کیے جائیں. مجھے اس میں کسی ٹیکنیکل نالج کا اور کسی مہارت کا دعویٰ نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم. ہمارا تو پرچہ ندا شائع ہوا تو پہلے پرچے میں مضمون جو تھا وہ کالا باغ ڈیم کے اوپر تھا، پھر ہم نے سندھی اپنے بھائیوں کا نقطہ نظر بھی، اس لیے کہ مجھے بہت احساس ہوا تھا کہ جماعت اسلامی سے بڑی ہمدردی رکھنے والے ہیں وہ صاحب جن کا پرچہ نکلتا ہے سندھی میں آبادگار، اور انہوں نے بھی 6-7 قسطوں میں کالا باغ ڈیم کے خلاف لکھا، تو میں نے کہا کہ اگر تو کوئی ایکسٹریم سندھی نیشنلسٹ لکھتا تو شاید میری توجہ نہ ہوتی، لیکن ان کا لکھا ہوا ہے، غالباً میر حسن شاہ نام ہے ان کا، بڑے اچھے زمیندار ہیں، نیک آدمی ہیں، تو انہوں نے لکھا ہے، تو میں نے مجبور کیا اپنے دوستوں کو کہ وہ اس کا ترجمہ کر کے مجھے فراہم کریں، میں اس کو ندام شائع کرواؤں گا، اور وہ شائع کیا ہم نے، اس لیے کہ ہمیں تو یہ منظور ہے کہ جو بھی نقطۂ نظر ہے وہ کھل کر سامنے آئے، اس کے فور اینڈ اگینسٹ جو ہے وہ اس کو لوگ جو ہے وہ پرکھ لیں، لیکن یہ کہ فیصلہ جو ہے کسی علاقائی بنیاد پر نہیں بلکہ قومی بنیاد پر ہونا چاہیے، ہمارا یہ ایک بڑا ہی حساس مسئلہ ہے اور یہ چلا آ رہا ہے، کوئی حکومت اتنی جرت نہیں کر سکی کہ وہ اس کو حل کر سکے، یہ جو کم سے کم کالا باغ ڈیم کا مسئلہ یہ تو اتنا پرانا نہیں ہے، لیکن سندھ کے پانی کی تقسیم اصل میں مسئلہ تو وہ ہے اور یہ چلا آ رہا ہے، نہ بھٹو صاحب اس کو حل کر سکے، نہ ضیاء الحق صاحب 11 برس میں اس کے بارے میں کوئی آخری فیصلہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط محسوس کیا کہ وہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ کر کے اسے نافذ کر سکیں گے،